وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قُلِكَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ قُلِدْتَ كَمَا تَشَاءُ ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے مجھ جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا مجھ جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له زندگی تھوڑی ہے آئندہ سال مجھے آپ کو ملے یا نہ ملے تو کیوں نہ ایک عہد کر لیں وہ عہد یہ کر لیں کہ آئندہ سال تک اپنی زندگی میں ہم نے پانچ کام کرنے ہیں انشاءاللہ کہہ دیں. ہم نے پانچ کام کرنے ہیں اور وہ پانچ کام ایسے ہوں گے جو ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہوگا اور ہماری زندگی کا بہترین خزانہ اور کمائی ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کریں, سب سے پہلا کام کہ روزانہ کچھ صدقہ کریں, دو صدقے, ایک مال کا ایک اعمال. آج 10 محرم کی شام, عاشورہ کی شام ہے, کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین, کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین, میں خطا کر کیا جانوں شان حسین, کتنے دن ظلمتوں کے وہ پیاسا رہا, علم کے شہر کا جو نواسا رہا, ارنا حق کے لیے جس کا خاصا رہا, مومنوں کی نواؤں کا کاسا رہا, چڑھ کے نیزے پہ بتلائی آنے حسین, چڑھ کے نیزے پہ بتلائی آنے حسین, کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین, میں خطا کار کیا جانوں شان حسین. جو علی ابو طالب کا مطلوب تھا, جو علی ابو طالب کا مطلوب تھا, عشق غالب میں خود جو کہ مغلوب تھا, امتحان کی صلیبوں کا مسلوب تھا, اپنے نانا کی باتیں تھیں جانے حسین, اپنے نانا کی باتیں تھیں جانے حسین, کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین, میں خطا کر کیا جانوں شان حسین. جس نے رتبہ شہادت کو ایسا دیا, وصل میں ناز و انداز ایسا کیا, کیا کبھی کسی نے کچھ بھی ایسا کیا, با قلم با علم باللسان حسین, کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین, میں خطا کر کیا جانوں شان حسین. دروش پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچ زندگی کے سبق آج عاشورہ کی شام ہمیں یاد رکھنے ہیں. جیسے شہید کربلا ہمیں کچھ زندگی کا سبق دے کر گئے ہیں, اور وہ زندگی کا ایسا سبق ہے جو دنیا کا کامیاب ترین سفر بھی ہے اور سبق بھی ہے. اسی طرح یہ پانچ سبق میں نے آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں, اور آئندہ سال اگر ہماری ملاقات ہو زندگی باقی تو ہم یہ پانچ سبق دہرائیں. آئندہ سال اگر ہماری ملاقات ہو تو ہم یہ پانچ سبق ضرور دہرائیں گے. ٹھیک, دہرائیں گے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے مالی صدقہ کرنا ہے اور اعمالی صدقہ کرنا ہے, مال کا بھی اعمال کا بھی صدقہ کرنا ہے. مال کا صدقہ تو سمجھ آتا ہے, اور وہ آپ 10 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے 100 روپے, پر ایک چیز ہے کہ روز نکالیے گا, تھوڑا ہو زیادہ ہو پر روزانہ ہو, روزانہ یہ صدقہ نکالیں, روزانہ کی بنیاد پر یہ مال کا صدقہ نکالیں. میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بات بتاتا ہوں, یہ بات حضرت کے خطبات میں ہے, شیخ کے خطبات میں ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ شیخ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں 360 جوڑ ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. میں اس وقت تو شیخ کا قول بیان کر رہا ہوں, امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بیان کر رہا ہوں. اور میں انسان کے اوپر 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ ہیں انسان کے, اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے, اور فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے, اللہ اکبر صدقہ ہے, کسی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، اور کسی کو سلام کر دینا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یہ سب سے پہلا ہدیہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ ہم نے مالی صدقہ بھی دینا ہے، یہ صدقات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ بھی دینے ہیں اور ضرور دینے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان صدقات کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور مال کا صدقہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے ابھی ایک صاحب ملے مکہ مکرمہ میں، مان لگے میری بیوی 14 مہینے بیمار رہی اور میں نے 14 مہینے بکروں کے صدقے کیے، 14 مہینے۔ فرمایا کبھی 4 بکرے، کبھی 3 بکرے، کبھی 2 بکرے، میں نے مسلسل صدقہ کیے، مسلسل صدقے کیے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ میرا حال یہ ہو گیا کہ آخر 14 مہینے کے بعد وہ دوائیاں جو کھا کے تھک گئی تھیں، پھر صرف 2 گولیاں لیں اور میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ صدقے نے عرشوں سے فیصلہ کرا دیا۔ یہ آل رسول کا پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آل بتول کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے ان کا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مسائل کا حل، اور صدقے کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل، اور صدقے کے ذریعے اپنی زندگی کی پریشانیوں کا حل۔ میں آج آپ کو 5 چیزیں عرض کروں گا، اور 5 چیزیں اپنی زندگی کا سبق ہے، اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو ہمیں آل رسول کی زندگیوں سے ملی ہیں، انہی کے سبق ہیں، انہی کے مشاہدے ہیں، انہی کے تجربے ہیں، اور انہی کے کمالات ہیں جو مجھے آپ کو ملے ہیں، اور یہ ان کے احسانات ہیں امت پہ، اور محمد اور آل محمد ان کے احسانات ہیں امت پہ کہ انہوں نے یہ احسان کر کے یہ نعمتیں اور یہ تحفے مجھے آپ کو دیے ہیں۔ صدقہ سب سے پہلے دیں۔ ہمارے حسنین کریمین شریفین، حضرت امام حسن اور امام حسین، اگر گم ہو گئے ہیں تو فورت منت مانی ہے، اگر بیمار ہو گئے ہیں تو فورت منت مانی ہے، اگر ان کو تکلیف ہو گئی ہے تو فورت منت مانی ہے، 2 رکعت نماز نفل کی، صدقہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی دینے کی منت مانی ہے، منت مانی ہے۔ آپ اللہ پاک جل شانہ سے کہہ دیں کہ اللہ تیرے شہزادے، تیرے حبیب کے شہزادے گم ہو گئے تھے، اور سب صحابہ نے، آل بہت نے، اور میرے آقا نے منت مانی تھی، عبادات کی، اعمال کی منت مانی تھی، منت مانی تھی۔ میں ایک جگہ پڑھتے پڑھتے میں کتاب رکھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیسے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی رحم اللہ تعالی علیہ، سلام اللہ تعالی علیہ، امام محمد تقی، ان کو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی تھی، 100 رکعت نماز نفل کس ہدیہ مانتے تھے، منت مانتے تھے کہ یا اللہ میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام کر دے۔ فرمایا کہ جب ان کا کام ہوتا تھا پھر وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ کے 2 رکعت نفل اور پڑھتے تھے۔ وہ کس لیے پڑھتے تھے؟ وہ اس لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری منت پوری ہو گئی، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 رکعت نماز نفل، یہ شکرانے کے ہیں کہ میں نے 100 رکعت پڑھ لی، یہ اس شکرانے کے ہیں، یہ اس شکرانے کے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میری 100 رکعت نماز نفل ہوئی۔ میں حیران ہوا کہ ان لوگوں کی عظمتیں دیکھیں، ان ہستیوں کا کمال دیکھیں، کہ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی طلب ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، تو انہوں نے فوراً 100 رکعت نماز نفل مان لی۔ اور پھر ان کی نہیں، ان کی نہیں، میں نے تواتر سے اپنے اکابر کی زندگی میں یہ واقعات در واقعات پڑھے ہیں اور چند اکابر کو کرتے دیکھا ہے، اور بہت سوں کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ان کی زندگی میں جو سب سے بہترین سبق ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ آل رسول کی طرز پہ، ان کے مزاج پہ فوراً نفل مانتے تھے، فوراً نفل مانتے تھے۔ میں آپ ایک فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے نفل ماننے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، میں نے ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا، حضرت امام محمد تقی، اہل بیت کے شہنشاہ، اہل بیت کے تاجدار، ان کا یہ وظیفہ میں نے عرض کیا۔ مجھ سے فرمانے لگے، میں نے طے کیا ہوا ہے، میں نے طے کیا ہوا ہے، اور طے کیا کیا ہے، جب بھی مجھ سے بد نظری ہوگی میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے آج بھی اس بندے کا نام بھی یاد ہے، اگی مانسہرہ کے وہ صاحب رہنے والے تھے، اور مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے، اب پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ بندے کی عجیب زندگی تھی، میں نے اس بندے سے بہت سیکھا ہے۔ آل رسول کا یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے، یہ منت ہے، انہوں نے مانی ہے، اور یہ منت یہ مانی ہے کہ یا اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، ایک بد نظری پہ 100 رکعت نماز نفل اپنے اوپر لاگو کر لی کہ میں پڑھوں گا، اور فرمایا پھر اگر میرا بدن کہتا ہے سستی ہے، چلو پڑھ لے، اللہ کریم ہے، پھر اس جرمانے پہ اس کو 100 رکعت نماز نفل کو جرمانہ اور لگا دیتا ہوں، اور کہتا ہوں پڑھ لے ورنہ جرمانہ بڑھتا جائے گا، پڑھ لے ورنہ جرمانہ بڑھتا جائے گا، اور کہا کہ میرے نفس کو پتہ ہے اور میرے شیطان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گا اور پڑھے گا، اور میرا نفس اور شیطان آخر کار مجھے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک بابا جی گھر سے نکلے نماز کے لیے، راستہ تھا کیچڑ تھی، کچی گلیاں، کچے راستے، پھسلے اور مسجد کے قریب گر گئے، پھر گئے اور کپڑے صاف کیے، دھوئے، اور پھر وضو کیا، پھر آئے، پھر گرے اور کیچڑ میں، پھر کپڑے خراب ہو گئے، پھر اٹھے اور جا کے اپنے کپڑے صاف کیے اور اپنے کپڑوں کو ستھرا کیا، اور پھر گئے، اس طرح چند بار گیا، چند بار یہ کیا۔ ایک دفعہ جب 5ویں دفعہ گرنے لگے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کو سہارا دیا، پکڑا، مسجد تک پہنچایا، کہنے لگے سبحان اللہ کیا نیک آدمی ہے، میں تو اب بھی گر جاتا، تیرا احسان ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ کے ہر گرنے پہ نقصان ہوا ہے، جب پہلی دفعہ گرے آپ کی بخشش ہوئی ہے، آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا، جب دوسری دفعہ گرے ہیں عزم نہیں توڑا، آپ کی اولاد کی بخشش ہو گئی ہے، جب تیسری دفعہ گرے آپ نے عزم نہیں توڑا، سارے گھر والوں کی بخشش ہو گئی ہے، جب چوتھی دفعہ آپ گرے ہیں عزم نہیں توڑا، 7 گھر والوں کی 40 40 ارد گرد تمام پڑوسیوں کی، محلے داروں کی بخشش ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بابا تباہیاں پھیر رہا ہے، میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، بابا اتنا نقصان کر رہا، اب گرے گا تو کوئی اور فیصلے کروا دے گا، بابے کو پکڑو۔ ہمیں آل رسول کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے ہادی ہیں، ہاں، اور حقیقی ہادی، حقیقی مرشد، اصلی مرشد، اصلی ہادی۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے بیعت ہے، اگر وہ مجھے مرشد کہتا ہے، تو میرا مرشد کون ہے؟ ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں، قادری سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ اور چشتی سلسلہ، پھر اس کے آگے جتنے اور سلاسل ہیں، ان سارے سلاسل کو جا کے اگر ملائیں تو وہ سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ جا کے مل جاتے ہیں، سارے سلسلے، سارے سلسلے۔ پانچ چیزیں زندگی میں حاصل کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ سب سے پہلی چیز ہے ہم نے اپنی زندگی میں صدقہ کرنا ہے, اور عبادت کا صدقہ بھی, مال کا صدقہ بھی. ہم نے منت ماننی ہے عبادت کی بھی مال کی بھی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ جو سبق ملا ہے ہمیں درے بتول سے ملا ہے, یہ انہی ہستیوں کی برکتوں سے ملا ہے جو میں سبق آج آپ کو بیان کر رہا ہوں, انہی ہستیوں سے ملا ہے, انہی باکمال ہستیوں سے یہ سبق ملا ہے. آپ زندگی کا تجربہ کر لیں, آپ بیمار ہیں, بیمار ہیں, آپ کوئی نوٹ روز رکھتے جائیں, رکھتے جائیں. آپ تکلیف میں ہیں, اپنا کوئی پیسے ایک طرف رکھتے جائیں. اور اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پرانی نہ ہو, خراب نہ ہو, اور آپ نے کوئی چیز لی ہے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی نسلوں تک چلیں, اس کا 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں, اس کی برکتیں دیکھیں, اس کی رحمت دیکھیں, اس کی وسعت دیکھیں, اس کی عطا دیکھیں. اور یہ 2.5% زکات نہیں ہوگا. میں نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ اپنی روزی اور اپنی روزانہ کی انکم کا 2.5% نکالیں, وہ کہتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. میں نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ جب تنخواہ ملے تنخواہ کا 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں اور اسے اپنے ان رشتہ داروں کو دیں, ان رشتہ داروں کو دیں جو سوال نہیں کرتے, ان رشتہ داروں کو دیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان رشتہ داروں کو دیں جو آپ سے لینا پسند نہیں کرتے, کسی ذریعے سے دیں, کسی طریقے سے دیں. پھر اگلا کوئی رشتہ دار اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر اگلا درجہ مساکین کا, یتامہ کا, فقراء کا, غرباء کا, مسافروں کا ہے. سب سے پہلے رشتہ دار ہیں, قریب کے یا دور کے. آپ وہ 2.5% یہاں خرچ کر کے دیکھیں. یہ صدقات, یہ سخاوتیں ہمیں آل رسول کے در سے ملی ہیں. یہ صدقات, یہ سخاوتیں, یہ محبتیں, یہ مخلوق کے ساتھ مروتیں. مخلوق تو مخلوق, یہ وہ ہستیاں تھیں جو جانوروں کے ساتھ بھی, درندوں کے ساتھ بھی محبتیں کرتی تھیں اور محبتیں نشاور کرتی تھیں بے زبانوں کے ساتھ. ان ہستیوں کا یہ کمال تھا کہ بے زبان کے ساتھ بھی ان کی محبتیں ہوتی تھیں. صدقہ. اور جب کوئی مصیبت آئے فوراً نفل مان لیں. 100 نفل مانتے دل ذرا ڈرتا ہے. ہاں ڈرتا ہے. نہیں ڈریں, نہیں ڈریں. 100 نفل مانتے ہوئے دل میں خوف نہ ہو. یہ عمل میں امام محمد تک کی, اللہ اکبر, سلام اللہ تعالی علیہ, رحم اللہ تعالی علیہ, یہ ان کا عمل میں نے بتایا ہے. یہ ان کا عمل میں نے بتایا آپ کو. ان ہستیوں نے زندگی میں جینا بھی دیا ہے, مرنا بھی دیا ہے. ان ہستیوں نے زندگی کا سلیقہ بھی دیا ہے, قدم اٹھانا بھی سکھایا ہے, نظریں جھکانا بھی سکھائی ہیں, ہاتھ بڑھنا بھی دیا ہے دینے کے لیے اور ہاتھ کھینچنا بھی لیا ہے لینے کے لیے. کب کو لینے کا معاملہ ہے تو ہاتھ کھینچ لیں, جب دینے کا معاملہ ہے تو ہاتھ پھیلا دیں. انہی ہستیوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے اور زندگی کا یہ سلیقہ اور سبق دیا ہے. کبھی 100 رکعت نماز نفل مان کے دیکھیں تو صحیح. اگر بوڑھے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں, جوان ہیں تو ہرگز نہ بیٹھیں. ایک میں طریقہ بتاتا ہوں. باتوں میں بات آئی, 50 سال سے پہلے نیچے ہاتھ رکھ کے کبھی نماز کے لیے نہ اٹھیے گا اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں. یہ رات میں جو ملا باقر مجلسی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, صبح پڑھ رہا تھا, رات پڑھ رہا تھا, صبح میں پڑھ رہا تھا, اس میں ساری کی ساری میڈیکل سائنس ہے, اور وہ میڈیکل سائنس ہے جو آل رسول کے در سے ہمیں ملی ہے. فٹنس کے اصول ہیں, زندگی کے طریقے ہیں. میں انشاءاللہ اگر آئندہ سال رہا تو آپ کو طب اہل بیت اور جدید سائنس کا ایک پورا کا پورا درس دوں گا. طب اہل بیت یہ لکھ لیں میرے کاموں کے اندر, طب اہل بیت. میں نے طب نبوی پہ کام کیا ہے, میں نے سنت نبوی پہ کام کیا ہے,
میری سنت نبوی پہ تقریباً 1700 سے زیادہ کی صفحات ہے کتاب ہے، اور میری طب نبوی پہ تقریباً 2400 سے زیادہ کی کتاب ہے، لیکن اہل بیت کی طب حقیقی عجیب و غریب اس میں ٹوٹکے ہیں، اور عجیب و غریب خزانے ہیں، اور صحت مند زندگی کا خزانہ. تو جو میں آپ کو آج باتوں میں بات آئی، 50 سال سے پہلے نیچے ہاتھ رکھ کے اٹھنے کی ترتیب رکوع میں، سجدے میں نہ بنائیے گا کبھی، اور عام طور پہ بھی اٹھنے میں، اور ایک جھٹکے سے بھی نہ اٹھیے گا. 20 سال کے بعد ایک جھٹکے سے نہ اٹھیے گا. 20 سال سے پہلے ایک ٹانگ پہ ناچیں یا دو ٹانگوں پہ. 50 سال سے پہلے اپنی زندگی کو اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ چار ہاتھ نیچے رکھیں، چار ہاتھ اوپر رکھیں، پھر اٹھیں، اور 50 سال کے بعد ہاتھ رکھنا ضروری سمجھیں. اگر آپ کا ورزشی جسم نہیں ہے تو، اور اگر ورزشی جسم ہے تو وہ 50 سال اس کے لیے کچھ نہیں ہے، 60 سال کچھ نہیں ہے، 70 سال کچھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو صحت کا اصول بتا رہا ہوں، اور یہ بھی انہی ہستیوں کے در سے یہ بات ملی ہے. امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے معالج تھے، اتنے بڑے طبیب تھے، اور اتنے بڑے دانشور تھے، اور ان کے طب کی دنیا کی باتیں ایسی قیمتی، روحانیت کی باتیں ایسی قیمتی، کمال ہے، انوکھا کمال ہے ان کی روحانیت، ان کی طب، اس میں انوکھا کمال ہے. ہمیں زندگی میں جینا مرنا اسی در سے سیکھنا ہے. اللہ والو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، زندگی میں جینا مرنا اسی در سے سیکھنا ہے، اور یہی در ہے جس نے ہمیں جینا سکھانا ہے، اور یہی در ہے جس نے ہمیں مرنا سکھانا ہے. آخرت بھی انہی سے سیکھنی ہے، یا کہیں اور سے سیکھنی ہے، اور دنیا بھی یہیں سے سیکھنی ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، فوراً اہل بیت کا جو فارمولہ اور نسخہ میں نے دیا ہے، 100 رکعت نماز نفل کی منت مانے، اور اللہ پاک سے عرض کریں، مولا میں 100 رکعت نماز نفل مانتا ہوں، اور اگر 100 رکعت نماز نفل میں، یہ بات ذہن نشین رہے، پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترا کیفا پڑھ لیں، اللہ اکبر. میں آج آپ کو اہل بیت کی آخری نشست ہے، عاشورہ کا آخری دن ہے، آخری شام ہے. یہ شام غریباں کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ اس لیے ہے، غریب کہتے ہیں مسافر کو عربی زبان میں. لیس الغریب و غریب و شام والیمن، ان الغریب و غریب و لحد والکفن، یہ عربی کا ایک شعر ہے، بڑے عرصے کے بعد اچانک یاد آیا، زیر زبر استاجی جانے ان کا کام جانے. لیس الغریب و غریب و شام والیمن، ان الغریب و غریب اللحد والکفن، سفری غریب ان وزادی لیب. کوئی غریب نہیں، مسافر نہیں، اگر وہ شام اور یمن میں ہے. لیس الغریب و غریب و شام والیمن، ان الغریب و غریب اللحد والکفن، غریب وہ ہے جو کفن اور لحد کے اندر ڈال کے چلا گیا، اصل پردیسی تو وہ ہے. تو غریب کہتے ہیں کس کو عربی میں؟ کس کو؟ پردیسی کو. یہ اہل بیت کا قافلہ پردیسی قافلہ تھا، یہ مدینہ کے باسی تھے، یہ مدینہ کے باسی تھے، اور ان کو دھوکے سے وہاں بلایا گیا تھا، دھوکے سے ان کو وہاں بٹھایا گیا تھا، اور دھوکے سے ان کے قافلے کو گھیرا گیا تھا، اور دھوکا دے کے ان کو شہید کیا گیا تھا. آج کے لمحوں میں وہ کیا لمحہ ہوگا؟ اس لیے اس کو شام غریباں کہتے ہیں، کہ غریبوں کی شام کیا ہوگی، مسافر کی شام کا کیا بنا ہوگا، جب ایک ہستی بچی تھی باقی، علی بن حسین المعروف امام زین العابدین. اپنے بچوں کا نام اگر رکھنا ہے نا، نیٹ کی دنیا سے نہ رکھو، اہل بیت سے رکھو، صحابہ سے رکھو، آل رسول کے نام اپنے بچوں کے رکھو، صحابہ کے نام اپنے بچوں کے رکھو، جو انوکھا نام ہے. مجھے ایک اللہ والے کہنے لگے، ایک بچہ ملا، ایک خاندان ملا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بچہ ہے کبھی ٹھیک ہی نہیں رہتا، ہر وقت بیمار، ہر وقت دکھی، ہر وقت پریشان، ہر وقت تکلیف میں ہے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کہنے لگا اس کا نام ہے المان. اوہو، میں نے کہا تم نے اس کا نام تو بڑا خطرناک رکھا. کہنے لگے جی عربی زبان سے لیا ہے ہم نے اور فلاں چیز ہے. انہوں نے کہا بھائی عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے، علم کہتے ہیں، علم اگر عین سے ہو تو اس کے معنی جھنڈا ہے، الف علم اگر الف اور لیم اور لام اور میم سے ہو تو اس کے معنی غم دکھ تکلیف کے ہیں. المان جس کو دو دکھ پہنچے ہوں، دو لاٹھیاں لگے ہوں، دو کانٹے اکٹھے چبھے ہوں، دو تیر اکٹھے لگے ہوں، دو گولیاں اکٹھی لگی ہوں، اس کو المان کہتے ہیں. نام بدلو. آقا نے پوچھا اس بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ اس نے کہا میں دوہوں گا. کیا نام ہے تیرا؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شرارہ ہے. اس کا معنی ہے شرارہ. اس نے بیٹھ جا. اس نے کہا تیرا نام شہاب ہے شولہ؟ کہا بیٹھ جا. اس نے کہا تیرا نام؟ کہا مر ہے، مر کہتے ہیں کڑوے کو. کہا بیٹھ جا. اس نے کہا تیرا نام؟ اس نے کہا سہل ہے. انہوں نے کہا سانی ہے. جا تو بکری کا دودھ دے. میرے آقا ناموں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا تو خیال رکھتے تھے، جاتے ہی یثرب کا نام بدل کے مدینہ رکھ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آل رسول کے نام رکھا کرے بچوں کے، اصحاب رسول کے نام رکھا کرے بچوں کے. حضور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کے نام تک بدلے، علاقوں کے نام تک بدلے، حتیٰ کہ دو گھاٹیوں سے گزر رہے تھے. آپ نے پوچھا اس وادی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس وادی کا نام حزن، غم ہے. فرمایا راستہ بدل دو، ہم غم کی وادیوں سے گزرنا ہی نہیں چاہتے. راستے بدل دیے، کاف لے کے راستے بدل دیے. جو انوکھا نام ہے ہم وہ بچوں کا رکھ لیتے ہیں، بچیوں کا رکھ لیتے ہیں، ساری عمر نام کو بھوکتے ہیں. اور پھر بچے اور بچیاں جب زیادہ بیمار ہوتے ہیں پھر صحابہ اہل بیت کے نام رکھتے ہیں. اس نے کہا جی پہلے نام یہ تھا، کہنے لگے نام بڑا بھاری ہے، اب یہ نام رکھو. دو چیزوں میں مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے، دوسری شادی سادی کیوں کرتے ہیں طلاق یا بیوگی کے بعد؟ ایک سوال ہے، اٹھتے نا کڑی دے دو سانو. دوسری شادی سادہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، طلاق کے بعد یا بیوی کے بعد؟ انہوں نے کہا جی بس ہم دو آدمی جائیں گے، سادہ سی تقریب ہوگی. دوسری شادی سادہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے بچہ بیمار ہو جائے اور سخت تکلیف میں آ جائے پھر صحابہ اہل بیت کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. روز میرے پاس یہی کہانیاں، روز میرے پاس یہی کیس، روز میرے پاس یہی زندگی آتی ہے، روز یہی زندگی، روز یہی کہانی آتی ہیں کہ دوسرے پریشانی کے بعد دوسرا نام کیوں رکھتے ہیں. اور پہلا انوکھا نام خود ماں نہ لکھ سکے، باپ نہ لکھ سکے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پھر آل رسول کے، اصحاب رسول کے نام واپس کیوں رکھتے ہیں؟ اور طلاق اور بیوگی کے بعد شادی سادہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ہی کر دیں. میرے سامنے ابھی ایک گھرانہ ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، بالکل صحیح، پہلی شادی بیٹے کی، گھر کی پہلی شادی ہے، اور اس پہ ناک کی خاطر دنیا کا اتنا خرچہ کیا کہ اپنے اوپر 1.5 کروڑ کا قرضہ چڑھا کے بیٹھ گئے. اس کی نحوست ایسی پڑی کہ جائیدادیں ساری بک گئیں. آل رسول کی زندگی میں سادگی ہے، ان کی زندگی میں نکاح سادہ ہیں، ان کی زندگی میں شادیاں سادہ ہیں، ان کی زندگی میں سیدہ فاطمہ زہرا، ان کی زندگی کا نکاح اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا جہیز دیکھ لیجئے، ہمیں زندگی کا سبق مل جائے گا. آپ کسی مشکل میں، پریشانی میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں، 100 رکعت نماز نفل مانیں، لیکن اگر بہترین ہو اور اللہ آپ کو سہولت دے، یہ میں آل بیت کی، آل رسول کی بہت بڑی ایک عبادت بتا رہا ہوں، یہ آل رسول کا ایک بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الم ترا کیفہ پڑھیں. ہر رکعت میں اگر آپ مجبور ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن دھیان والے ہوں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے دھیان والی نماز ہو، پٹھان والی نماز نہ ہو۔ بھائی پختون جتنے بیٹھے ہیں، میں کیوں؟ کہنے لگے پٹھان نماز پڑھے گا، پر جیسے پڑھے گا پھر ذرا اس کی مووی بنا لینا۔ اب تو اللہ، اچھا میں ایک بات پہ سوچتا ہوں کہ پٹھان نماز پڑھتا تو ہے، آپ پشتون کی زندگی کے کچھ ایسے سبق اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کی زندگی میں ہیں، مہمان نوازی، صحابہ اہل بیت والی زندگی کی سادگی، اور اپنا دشمن بھی ہے اگر چل کے دروازے پہ آ گیا ہے اس کو چھاؤں دینا اور اس کو پناہ دینا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کا قاتل بھی ہے تو اس کو معاف کر دینا، اور اس کو اگر دروازے پہ چل کے آ گیا ہے تو بہت ان کی زندگی میں صفات ہیں، بہت صفات ہیں۔ اگر پہلی رکعت میں سورت کون سی؟ الم نشرح، اور دوسری رکعت میں الم ترا کیفا۔ میں نے اس کے فائدے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، اگر کوئی وقت میں برکت چاہتا ہے، وقت میں برکت اور زندگی میں برکت اگر چاہتا ہے تو یہ سورت اور یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ وقت میں برکت اگر چاہتا ہے اور زندگی میں اگر برکت چاہتا ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آخری علامات قیامت میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ مہینے سال مہینے کے برابر ہوگا، اور مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور ہفتہ دن کے برابر ہوگا، اور دن ایسے ہوگا جیسے شرارہ اور چنگاری، بس ایسے چنگاری اڑی اور اوپر پہنچی اور ختم ہو گئے۔ ایسے دن ہوگا۔ اگر وقت کی برکت چاہتے ہیں، ہمارے جتنے محدثین، مجتہدین، علماء، فقہا، مفسرین، ان کی زندگی کے اٹھا کے باب دیکھیں، ان کی زندگی کے دن گنیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بس اتنی زندگی اس کے برابر ہے، ان کے ہاتھ کے لکھے ورک گننا شروع کریں کہ روزانہ ہاتھ سے کتنے ورک لکھتے تھے، کتنے نفل پڑھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنی تسبیحاں پڑھتے تھے، کتنے بچے تھے، کتنی بیویاں تھیں، اور کتنا اپنا کاروبار اور رزق حلال کے لیے محنت کرتے تھے، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں ان کے پاس وقت کی برکت تھی، اور یہ وقت کی برکت علم نشرہ اور علم ترا کیفا میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، مجھے کئی لوگ ملے، اور میں نے بھی عرض کیا تھا، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج روگوں کا علاج ہے، اور سہولت اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو علم نشرہ ٹریفک کو کھولنے کے لیے لاجواب، دل کی شریانیں کھولنے کے لیے لاجواب، پتھری کو نکالنے کے لیے علم نشرہ لاجواب، جس کی بلڈ سرکولیشن تھوڑی ہو اس کے لیے لاجواب، اور جو شخص پیشاب بند ہے اس کے لیے بہترین، اور جس کو ناک بند ہے اور ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اس کے لیے لاجواب۔ یہ علم نشرہ راہیں کھولنے کے لیے، راستے کھولنے کے لیے، زندگی کی سانسوں کا تانا بانا زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے علم نشرہ ایک بہترین چیز ہے۔ علم نشرہ ایک لاجواب چیز ہے، علم نشرہ۔ اگر اللہ توفیق دے تو 5 کام جو زندگی میں کرنے ہیں، اور آئندہ سال ہم پھر جمع ہوں 10ویں محرم کو، 9-10 محرم کو، تو ہم ایک دوسرے کو اپنا سبق یاد کرائیں کہ 5 کام کس نے کیے تھے، ہم ایک دوسرے کو سبق یاد کرائیں، اور مجھے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرائیے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرم، اگر میں بھول جاؤں تو یہ 5 کام مجھے یاد کرائیے گا۔ پہلا کام صدقہ دینا ہے، صدقہ دینا، اور صدقہ ایسا دینا، مال کا صدقہ دینا۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک صدقے کے بارے میں آپ سے ایک بات عرض کی تھی جو کہ ہمیں آل رسول سے ملا ہے، فرمایا کہ آل رسول کے شہزادے جنگل میں ایک سفر میں تھے، پیاس اور بھوک لگی، ایک سے پوچھا، ان کے پاس ایک بکری تھی، فرمایا کہ یہ بکری جو ہے آپ بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہماری یہی بکری ہے، آپ کون ہیں؟ کہہ رہے ہم مدینہ سے آئے ہیں، ہم ہاشمی ہیں، سادات ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بکری آپ ذبح کر لیں، اور بکری لے لی، دے دی، انہوں نے ذبح کر لی، قافلے میں چل پڑے. وقت گزر گیا، ان پہ فاقہ اور فقر آ گیا. وہ بوڑھی اور بڑھیا ایک دفعہ دیکھا تو مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں اکٹھی کر رہے، مینگنیاں اکٹھی کر رہے، اور مینگنیاں اکٹھی کر کے وہ جا کے شہر میں بیچتے تھے. لوگ لیتے تھے نا مینگنیاں جلانے کے لیے، وہ بیچتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. غربت اور تنگ دستی نے انہیں گھیر لیا، غربت اور تنگ دستی نے. تو ایک شہزادے نے دیکھا، آل رسول ایک شہزادے نے، تو وہی ہیں آپ، وہی نہیں ہیں جو فلاں جگہ ملے تھے؟ ہاں ہاں، آپ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں بکری دی تھی؟ جی جی. اچھا اچھا، آپ ایسا ہیں، ہمارے پاس آئیے. انہوں نے کہا اس کو 500 ان کو درہم دیں اور 500 بکریاں دے دیں، اور ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں نا ان کے پاس بھیجوا دیں. ان کے پاس جب پہنچے انہوں نے کہا اچھا، یہ بڑھیا بوڑھا وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک بکری اور اس کا دودھ بھی پیا تھا، اور اس کو ہم نے ذبح کر کے گوشت کھایا تھا اور سفر میں تھے. اچھا، اس کو بھائی صاحب نے، انہوں نے کہا جی 500 بکریاں دی ہیں اور 500 درہم دیے ہیں. فرمایا ہماری طرف سے 1000 بکریاں دے دیں، 1000 درہم دے دیں. سخیوں کے گھر کی سخاوتیں تو اسے کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، سخی سے شیطان بڑا ڈرتا ہے، اور عبادت گزار سے شیطان کبھی نہیں ڈرا. سخی سے 1000 بکریاں دے دیں، اور دوسرے لفظوں میں ایسی دیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا صدقہ کریں کہ دل ہل جائے اور بدن ہل جائے اور جسم کو جھٹکا لگے. ہاں، اتنا، اور اللہ کو چپ کر کے دے دیں، مولا دیا ہوا تیرا تھا، میرا تھا کہاں، اور تیرا دیا ہوا میں تجھے دے رہا ہوں. مولا، کوئی کمائیوں سے مال آتا ہے، کوئی چلاکیوں سے آتا ہے، کوئی پڑھائیوں سے آتا ہے، کوئی ڈگریوں سے آتا ہے، کوئی پھرتیوں سے آتا ہے، کوئی خاندانیت سے آتا ہے، کوئی حسب سے آتا ہے، کوئی نصب سے آتا ہے، عرش سے آتا ہے، کہیں سے آتا ہے، یہ صرف عرش سے آتا ہے، اور یہ تقسیم ہے. اور برکت کا ذرہ اگر کسی کو مل جائے اور اللہ نہ چھینے نسلوں تک، پھر وہ برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. فی دین اللہ افواجا، پھر فوجوں کی فوجیں آتی ہیں. برکت کا ذرہ اگر کسی کو مل جائے تو، اور اگر آپ برکت کا ذرہ نہیں پہاڑ پانا چاہتے ہیں، صدقہ کریں اور عبادت کی منت مانیں، عبادات کا نظام بنائیں. آپ کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ میں آل رسول کا بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں، یہ آل رسول کی زندگی کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. امام محمد تک کی سلام اللہ تعالی علیہ، رحم اللہ تعالی علیہ، عجب چیز ہے، یہ عجب چیز ہے. 100 رکعت نماز نفل مان لیں، میں نے پڑھنے ہیں اور پڑھنے دھیان والے ہیں، پورا گن کے کہ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم 3 بار ہو کم سے کم، اور سمع اللہ لمن حمدہ، اور یہ کھڑا ہونا بھی پورا ہو، اور سجدہ بھی پورا ہو، اور قیام بھی پورا ہو، اور رکوع بھی پورا ہو. یہ 3 چیزیں پوری ہوں اور نظریں بھی صحیح جگہ پہ ہوں. جو چاہتا ہے کہ میری نماز ایسی بن جائے کہ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نماز ہے، وہ صرف نماز کی 3 چیزوں پہ محنت شروع کر دے، صرف 3 چیزوں پہ. ایک نظر پہ، دوسرا ہاتھوں پہ، تیسرا رکوع سجدے پہ، بس ختم. اور اگر 3 کو پھیلائیں تو 4 چیزیں بن جائیں گی. ایک نظر پہ، میری اتحیات کے وقت نظر کہاں ہے، اتحیات کے وقت نظر کہاں ہے. یہ مناجات پڑھ کے دیکھیں آل رسول کی، کہ وہ نماز کے وقت اور نماز کے اندر اللہ سے کیسی زاریاں کرتے تھے. پوری کی پوری بہت مضبوط کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل بیت کی زندگی کی، کہ انہوں نے مناجات کیسے کی تھی، انہوں نے اللہ سے گڑ گڑائے کیسے تھے اور اللہ سے مانگا کیا تھا. اور اگر آپ نماز بہترین بنانا چاہتے ہیں, آج کے بعد میں بھی مشق کروں, آپ بھی مشق کریں, چار چیزوں پہ نماز کے اندر, چار چیزوں پہ مشق کریں. ایک, ہاتھوں پہ مشق کریں. کبھی ہاتھ یہاں کھجا رہے, کبھی یہاں کھجا رہے, کبھی اس کو بنا رہے, نہیں. ایک, نظروں پہ مشق کریں. یہ اہل بیت کی نماز یہ تھی, اہل رسول کی نماز یہ تھی, ان کی یہ نمازیں تھیں, اور ان کی نمازوں سے ہمیں زندگی کا سبق مل رہا ہے. عصر کا وقت قریب ہے اور ظالم آپس میں جنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور فرمایا ہماری نماز کا وقت ہے. اور پھر آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ ان ظالموں سے لڑیں. آدھے لوگ انہیں نماز پڑھی اور ایک سبق دے دیا ہے رہتی دنیا تک. اگر دنیا کے آخری ظالم ہو اور نماز اور سجدوں کا وقت آئے, خیال کرنا یہ سر سجدے میں دے دینا, پر اس کو سجدے سے اٹھانا نہیں, سجدے سے جی کترانا نہیں, اور سجدے کو چھوڑنا نہیں. نماز کی چار چیزوں پہ محنت, یہ ان ہستیوں سے یہ سبق ملا ہے. پہلا, نظروں پہ, ہاتھ پہ. دوسرا, نظروں پہ. تیسرا, رکوع پہ. اور چوتھا, سجدے پہ. سجدے پہ محنت کریں, رکوع پہ محنت کریں, اپنی نظروں پہ محنت کریں. جو شخص نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا, نماز کے بعد کی نظروں پہ اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر اللہ بغیر محنت کیے اسے نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے, کتنی مبارک بات ہے. جو شخص نماز پہ نظروں پہ محنت کرے گا, اللہ بغیر نظروں کی محنت کیے نماز کے بغیر اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ بغیر نماز کے, جب نماز کے علاوہ ہوگا تو اللہ اسے نظروں کی پاکیزگی عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی کائنات ہے, یہ بہت بڑا نظام ہے, اور یہ بہت بڑی زندگی ہے. اور خدا نہ خواستہ جب نظریں بھٹک جاتی ہیں تو محرم رشتوں پہ بھی نظریں انوکھی پڑتی ہیں, اور بہت کڑوی اور گندی نظریں پڑتی ہیں. اور جب نظروں کو اللہ پاک شرم اور حیا کا سرما دیتا ہے, تو پھر وہ رشتے بھی احتیاط کے طالب بن جاتے ہیں کہ جہاں واقعی نظریں پڑنی چاہیے. اور یہ چیز مشق شروع ہوتی ہے اس نماز سے جو ہمیں آل رسول نے دی ہے, اصحاب رسول نے دی ہے. ان کی نمازوں کو دیکھیں. اگر 100 رکعت نماز نفل ایسی پڑھ لے جس کی ہر رکعت کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ ہو اور دوسری رکعت میں سورت علم ترکیفہ ہو, میں نے عرض کیا اگر آپ کو معذوری ہے بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اگر اور مجبوری بھی ہے کہ دن میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے, اس کو جدا جدا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 20 رکعت ابھی پڑھ لی ہے, 40 پھر پڑھ لی ہے, 80 پھر پڑھ لی ہے, 60 پھر پڑھ لی ہے, 10 پھر پڑھ لی ہے, اللہ بڑا کریم ہے. پورے دن میں 100 رکعت نماز نفل پوری کر لیں, غیبی نظام چلے گا برکتوں کا, رحمتوں کا. اور اللہ رحمتوں اور عافیتوں کا ایسا نظام چلائے گا, اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے گا. شہزادے, جنت کے شہزادے امام حسن اور امام حسین جب بھی بیمار ہوئے ہیں, گم ہوئے ہیں, تکلیف ہوئی ہے, ان کو اما نے اپنی سیدہ فاطمۃ النساء, عجیب و غریب منتیں مانی. اما نے اپنی, والد نے اپنی, نانا نے اپنی, دوستوں نے اپنی, اور سب نے عبادات کی منت مانی ہے. ہم بھی ایسا کریں. یہ زندگی کا سبق انہی سے تو ہم نے پانا ہے, یہ زندگی کی راہیں ہم نے انہی سے تو لینی ہیں. ہم بھی ایسا کریں. مشکل ہے کوئی؟ اللہ والو, کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا عزم ہی تو کرنا پڑے گا. اگر تھوڑا سا عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ راہیں کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے بندو آؤ, تھوڑی سی محنت کر لو, میں تھوڑی سی محنت پہ تمہارے لیے خیر کے, برکت کے, عزت کے, عافیت کے, راحت کے, رحمت کے دروازے کھول دو. تھوڑی سی محنت کر لو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو پہلی چیز جو ہم نے اپنی زندگی کے سبق میں لانی ہے، سب سے پہلی چیز، وہ صدقہ ہے. صدقہ جو ہماری زندگی کا ابتدائی سبق ہے، اور مال کا صدقہ ہے، مال کا صدقہ ہے، اور اعمال کا، کہ اعمال کو ذریعہ بنائیں بلاؤں کے، مصیبتوں کے، وبال کے، آفات کے ٹلنے کا. اعمال کو ذریعہ بنائیں، اعمال کو. یہ پہلا سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہی پکا ہو جائے تو چار سبق اگلے بالکل آسان ہیں. یہی سبق پکا ہو جائے، روزانہ صدقہ نکالیں، روزانہ، بڑی بڑی آفتوں سے ٹل جائیں گے، بڑی بڑی مصیبتوں سے ٹل جائیں گے. ایک سائل آیا، میں اس کو جانتا تھا، میں نے اس کو ایک نوٹ نکال کے دیا. میرا ایک ساتھی میری گاڑی کو بیک کر رہا تھا، اور میری چھوٹی سی بچی 2 سال کی، 2.5 سال کی پیچھے کھڑی تھی، اسے نظر نہیں آئی. ان قریب کے گاڑی اس کے اوپر چڑھ جاتی، میری گاڑی اپنی، میری نظر پڑ گئی، اور میں نے پکڑ کے ایسے بچی کو کھینچ لیا. وہ بیچاری معصوم کھڑی ہوئی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور قدرت سے مجھے صدا آئی دل کے اندر، یہ جو تو نے ہمیں دیا ہے نا، یہ ہم نے تجھے تیرے اس کے لیے لوٹا کے دے دی ہے، یہ لوٹا کے دے دی. ہاں یا اللہ، رسول اپنی زندگیوں کو صدقوں کے ساتھ ایسے نہیں چلاتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تقوی آل رسول جیسا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھو ایک بات یاد رکھوں، ہم آل رسول بن نہیں سکتے، لیکن آل رسول کی صفات تو حاصل کر سکتے ہیں. آل رسول کے بننے کے لیے وہ میرے آقا مدینے والے کا خاندان چاہیے، وہ حسب نصب چاہیے، جو واقعی حسبی نسبی سادات ہیں، اور اب بھی دنیا میں ہیں، تھوڑے ہیں، اب بھی کائنات میں موجود ہیں. حسبی نسبی سادات اب بھی ہیں. ہم ان کی صفات تو پا سکتے ہیں، اور ان کی صفات ہمیں پانی ہیں، اپنی زندگی میں لانی ہیں. وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ 4 صفات والی نماز میں نے عرض کی ہے. ان کے سجدے کیسے ہوتے تھے؟ ان کی مناجات کیسی ہوتی تھی؟ ان کی دعائیں کیسی ہوتی تھیں؟ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعائیں بتا رہا ہوں. آپ کی دعائیں ہیں، اے اللہ میرے ساتھ معاملہ عفو کا فرما، عدل کا، انصاف کا نہ فرما. ہاں عدل کرے تا ڈر کمن، بڑی اونچی شانوں والے بھی ڈر ڈر جائیں، کام کم جائیں، اور مولا اگر تو فضل کر دے تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں، اور مجھ جیسوں پہ بھی رحم ہو جائے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کے ساتھ اتنا معاملہ، کہ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے حیات الصحابہ کی روایت پڑھی تھی کہ میں نے خود آقا مدینے والے کی زبان اطہر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اتنے فضائل سنے ہیں، کوئی مجھے سولی پہ چڑھا کے کہے کہ ان کے بس بارے میں تو زبان درازی کر، سولی پہ چڑھنا قبول کر لوں گا، ان کے بارے میں زبان درازی میں نہیں کر سکتا، سولی پہ چڑھنا قبول کر لوں گا، سولی پہ چڑھنا قبول کر لوں گا. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، اے اللہ میرے ساتھ معاملہ عفو کا فرما، عدل و انصاف کا نہ فرما. اور ایک اور دعا ہے، فرماتے ہیں، الہی میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ میرے رب ہیں. آپ میرے لیے ایسے ہی جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس آپ بھی مجھے ویسا بنا دیں، آپ مجھے ویسا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے اچھا لگوں. یہ آج تک سنا تو تھا، یہ بول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے اچھا لگوں. آج میرے یہ 5 موتی یاد رکھیے گا، اگر زندگی کی مصیبتیں پریشانیاں گھیر لیں تو 100 رکعت نماز نفل مان لیں، پھر مصیبتیں گھیر لیں پھر مان لیں، پھر گھیر لیں پھر مان لیں، مجھے یہ بتائیں، چلو آپ کو سورت علم ترا کیف علم نشرا نہیں آتی، سورت قل ھو اللہ آتی ہے، اس کی نیت کریں کہ میں علم نشرا اور علم ترا کیف یاد کروں گا، نیت کریں، اگر نہیں ہے تو نیت کر لیں۔ ہمارے ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ جب یورپ میں جاتے ہیں بہترین انگلش بولتے ہیں، عرب میں جاتے ہیں بہترین عربی بولتے ہیں، اور اسپین میں جاتے ہیں لاجواز اسپینش زبان بولتے ہیں دنیا کے کسی۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، ان پڑھ آدمی ہے، زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، چند جماعتیں پڑھا ہوا ہے، فلپائن میں رہتا ہے، فلپائنی زبان ایسے بول رہا تھا جیسے دودھ اور پانی ہوتا ہے، ضرورت سب کچھ کرا دیتی ہے، بہترین۔ میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، میں نے اس جیسی لاجواب فصاحت اور بلاغت کی عربی نہیں سنی، ایسی زبردست عربی بول رہا تھا، میرے خیال میں کچھ پشتو ہی بھول گیا ہوگا، ایسی زبردست عربی بول رہا تھا، میں کہا کمال ہے بھائی۔ فیصلہ کریں کہ ہم نے سورۃ علم نشرہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور فیصلہ کریں کہ ہم نے سورۃ علم ترا کیف یاد کرنی ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں برکت نہیں لانا چاہتے ہیں؟ لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات بڑھانا چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، دن میں برکت چاہتے ہیں، رات میں برکت چاہتے ہیں، صبح میں برکت، شام میں برکت، اور اپنی نسلوں میں برکت، اور نسلوں کے اوقات میں برکت، اور نسلوں کے لمحات میں برکت، اور نسلوں کی نیکیوں میں برکت چاہتے ہیں۔ یہ علم نشرہ اور علم ترا کیف ہر رکعت میں پڑھیں، پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترا کیف، اگر چاہتے ہیں کہ بہت بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مسائل، آفات یہ ہم سے ٹل جائیں، تو پھر اپنی زندگی کے سبق میں علم نشرہ اور علم ترا کیف کو شامل کر لیں۔ 100 رکعت نماز نفل مان لیں، میں نے ساری رعایتیں بتا دی ہیں کہ صبح سے شام تک جب تک پوری کر لیں سوتے تک، جتنی آسانی ہو، اب تو مشکل نہیں ہے، یہ زندگی میں آل رسول کا سبق ہے کہ اگر مصیبتوں میں آ گئے ہو تو اللہ کی طرف آؤ، پریشانیوں میں آ گئے ہو تو رجوع کرو اللہ کی طرف، انہوں نے خود اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ مناجات ان کی بتا رہی ہیں۔ ایک اور سنیں، اے اللہ میرے چہرے کو بائیں پہلو سے بچاؤ، بڑی عجیب بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے، دعا ہے، مناجات ہے، اے اللہ میرے چہرے کو بائیں پہلو سے بچا، لوگ مجھے دفن کر کے آئیں تو دائیں پہلو میں ہو، اور پھر میرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو بائیں پہلو کی طرف کر دیا جائے اور میرے مرتبہ کو ذلت میں تبدیل نہ کر۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ میرے مرتبے کو، اگر تو نے آج مجھے مرتبہ دیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس کو ذلت میں تبدیل نہ کرنا، اور تیرے غیر کی سوا صرف تجھ سے رزق کی تمع کرتے ہوئے رزق مانگتا ہوں، اے اللہ آج تک تیرے غیر سے رزق نہیں مانگا، میرے سارے تمع تیرے اوپر ہیں، میری ساری سوال، میرے سارے نگاہ، میری توجہ مولا تو ہی تو ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی، اور تیری مخلوق کے شریر لوگوں سے بچنے کا طلبگار ہوں۔ او ہو ہو وشماتت الاعداء، اے اللہ ایسا وقت نہ میرے اوپر آ جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ مجھ پہ ہنسیں، شریر لوگوں کے شر سے، شریر لوگوں کے شر سے، شریر لوگوں کے شر سے۔ دو نظریں ہوتی ہیں، یاد رکھنا، ایک رش کی نظر ہوتی ہے، ایک حسد کی نظر ہوتی ہے، رش کی نظر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیسی نعمت اس کو اللہ نے دی ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دے، اللہم زد فزد، اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما، ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور عطا فرما، اور عطا فرما، اور عطا فرما، ادھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور عطا فرما، اور عطا فرما، ادھر دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، میرے کملی والے نے فرمایا، وہ کہتے ہیں آمین، اللہ پہلے اس کو عطا فرما، پہلے اس کو عطا فرما، پہلے اس کو عطا فرما۔ آپ مانگیں دوسروں کے لیے، فرشتہ آپ کے لیے دعائیں، اب بتائیں فرشتے کی دعا زیادہ قبول یا آپ کی زیادہ قبول؟ آپ معصوم، فرشتہ معصوم؟ فرشتہ معصوم ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایک حسد کی نگاہ ہے، ایک رش کی نگاہ ہے. حسد کی نگاہ یہ ہے کہ اچھا اتنا آگے نکل گیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا ہم دیکھتے ہیں اس کا کچھ علاج کرتے ہیں، اس کا کوئی حل سوچتے ہیں، یا کچھ بھی نہ کر سکا نا. دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت، اسی کا نام کینہ ہے. کچھ نہ کر سکنا، سن لیں میری بات کو، اور ساری عمر اسی کے لیے دل میں نفرت کا کوئی ایک ذرہ بھی ہو، اسی کا نام کینہ ہے. بغض اور چیز کا نام ہے، کینہ اور چیز کا نام ہے، حسد اور کیفیت کا نام ہے، انتقام اور کیفیت کا نام ہے. دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، دل کے اندر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی مناجات میں فرما رہے کہ اے اللہ تیری مخلوق کے شریر لوگوں سے بچنے کا طلبگار ہوں، شریر لوگوں سے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں کتے ہوتے ہیں، انسان نہیں خنزیر ہوتے ہیں، انسان نہیں سانپ ہوتے ہیں. سانپ کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا، بچھو ڈس لے اس کو مزہ نہیں آتا، لیکن بچھو ڈسنے کے بعد ہی سکھ کا چین اور سانس لیتا ہے. اے اللہ ایسے شریر لوگ جن کا اندر کتا اور خنزیر ہو، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ انسان نہیں، انسانوں سے بدتر کتے خنزیر ہو گئے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیری مخلوق کے شریر لوگوں سے بچنے کا طلبگار ہوں، شریر لوگوں سے بچنے کا طلبگار ہوں. اور اگر شریر لوگوں سے بچنا ہے تو جب بھی اپنی محبوب چیز کو دیکھو پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سارے کہو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اپنی محبوب چیز، گاڑی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، گھر ہے، دکان ہے، باغ ہے، مکان ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، زندگی کا کوئی سامان ہے، کوئی بھی محبوب چیز دیکھیں کہ اللہ شریر لوگوں کے شر سے یہ محفوظ رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بے ساختہ ہمارے دل سے نکلے کہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بے ساختہ ہمارے دل سے نکلے، بے ساختہ ہمارے دل سے نکلے. اور اگلی دعا کا حصہ سنیے، سنیے غور سے، اور اس شخص کی تعریف میں مبتلا ہونے سے بھی جس نے مجھے دیا، اور اس شخص کی مذمت میں پڑھنے سے بھی جس نے مجھے نہ دیا، جبکہ تو ہی اس سب پر اپنا اختیار رکھتا ہے، تو قبولیت کا مالک ہے اور قبول نہ کرنے کا بھی. اللہ تو اگر قبول کر لے مالک ہے، قبول نہ کرے مالک ہے. مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم بے سہارا ہیں، تو بے سہارا نہیں. اب سنیں ایک عجیب بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مناجات ہے. اب مناجات پہ ذرا غور کیجئے. اے حی و قیوم، اے وہ شخص، اے وہ ہستی جو ہمیشہ کے لیے قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، اس کو فنا نہیں، اسی کو بقا ہے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتی ہوں کہ تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے سپرد نہ فرما اور میرے سب حالات و ضروریات درست فرما دے. پلک جھپکنے کے، ایک پلک آپ جھپکیں اور کھولیں، اتنی دیر بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ فرما. اتنی بڑی ہستیاں جن کو کانوں میں کہہ دیا جنت میں ساری عورتوں کی سردار، جس کو کانوں میں کہہ دیا میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں میری بیٹی آپ مجھے ملیں گی، تو مجھے ملے گی، جن کو کہہ دیا کہ جنازے ان کے وہ راتوں کو، اور سب سے پہلے جو جنازے کے اوپر جھول ڈالنے کی ترتیب شروع ہوئی ہے شرم حیا اور بھرم کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آپ نے فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کوئی نہ دیکھے، جنازے ہی نہ دیکھے، ایسی عزتوں والے حرمتوں والے حیاؤں والے خاندان کی لخت جگر نور نظر تھے۔
تو زندگی کا پہلا سبق جو ہمیں چاہیے وہ صدقہ چاہیے، صدقہ، سب سے پہلا سبق صدقہ چاہیے۔ اور دو رکعت نماز نفل ایسے کہ جو 100 رکعت بن جائیں، 100 رکعت نماز نفل تو 50 دکانیں بن جائیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میں نے پڑھے ہوئے ہیں، 50 گٹھلیاں اچھی طرح گن کے ساتھ رکھ لیں، ایک گٹھلی اٹھا کے رکھتے جائیں، جب 2 رکعت پڑھ لیں ایک گٹھلی اٹھا کے رکھتے جائیں، بس ایک گٹھلی اٹھا کے رکھتے جائیں۔ میں نے تو ایسا کیا، اور منت مانے اور مراد مانے، اللہ اپنے خزانے غیب سے یہ عطا فرما دے میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، مانے اللہ سے اور اللہ کو منوائیں، اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں اور غیب کے خزانے سے دیتے ہیں، برکتوں راحتوں رحمتوں خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ دیتے ہیں میرا رب۔ اب مانیں اور منوائیں اللہ کے خزانے غیب سے۔ اور دوسری چیز اپنی زندگی میں ہے کہ سونے سوتے وقت اپنی زندگی میں، یہ بھی آل رسول کی زندگی کا پیغام بتا رہا ہوں، 5 پیغام انہی کی زندگی کے پیغام ہیں، جب سوئیں گے نا اپنی زندگی میں صرف 10 منٹ گھڑی کے اللہ کو دے دیں، ہاں صرف 10 منٹ۔ اور اگر آپ 10 منٹ، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ 10 منٹ پہ سر رکھتے ہی فوراً سو جائیں گے، لیٹے نہیں بیٹھ جائیں، گھڑی کے صرف 10 منٹ سوتے وقت اللہ کو دے دیں گے، وہ دے گا، وہ دے گا رب جو کبھی سوچا نہیں ہوگا، کبھی گمان نہیں کیا ہوگا، کبھی خیال نہیں کیا ہوگا، رب وہ دے گا، دولت بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی، مسائل کا حل بھی، مشکلات کا حل بھی، اللہ وہ دے گا، وہ دے گا۔ اگر صرف اتنا فیصلہ کر لیں کہ میں نے 10 منٹ سوتے ہوئے اللہ کو دینے ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، کوئی ہے کسی کو پتا 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 1400، اللہ 1440، 1440 منٹ آپ کے اور صرف 10 منٹ اللہ کے، اتنا مہنگا سودا ہے کوئی؟ آپ بچوں سے باتیں کریں، اپنے آپ سے باتیں کریں، گھر والوں کو وقت دیں، صرف 10 منٹ اپنی ذات کے لیے رکھیں، اور اس 10 منٹ میں صرف ایک چیز پڑھنی ہے، وہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار دولت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، رزق کے دروازے کھلا دیتا ہے، بیٹوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے، صحت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، عزت کو، رحمت کو، وسعت کو، فیض کو، کامیابی کو ایسی چھاؤں کی طرح پھیلا دیتا ہے۔ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا فیصلہ کریں کہ آپ نے 10 منٹ کس کو دینے ہیں؟ اللہ کو، اور استغفار کے لیے دینے ہیں اللہ کی، کہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے 10 منٹ اللہ کے لیے اور استغفار کے لیے دینے ہیں، اور یقین بھی ہو اس میں۔ اور استغفار کرتے ہوئے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، ایسی استغفار ہو کہ میں کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہوں، دنیا کی ساری کی ساری دنیا بخشی جائے گی پر میں نہیں بخشا جاؤں گا، میرے جرائم اتنے ہیں، میری ذلتیں، میری ظلمتیں اتنی ہیں۔ صرف 10 منٹ، اور اگر آپ مراقبے کی شکل میں دیں اس کے ریزلٹ حیرت انگیز ہیں۔ مراقبہ کیا؟ توبہ اور استغفار کا مراقبہ، ندامت کا مراقبہ، توبہ کا مراقبہ، ندامت کا مراقبہ، استغفار کا مراقبہ۔ ہاں، اس حالت میں کہ ساری دنیا کے سارے جرائم میرے ہیں، اس استحضار، اس کیفیت میں ڈوب جائیں، اس استحضار اور اس کیفیت میں کھو جائیں، اس استحضار اور اس کیفیت میں اپنے آپ کو گھلا دیں، صرف 10 منٹ۔ عاشورہ کی شام کو ایک میں آپ کو حیرت انگیز تحفہ دے رہا ہوں،
اور یہ پانچ موتی ہیں، یہ پانچ کائنات کے راز ہیں. صرف 10 منٹ استغفار کہہ دیں، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ برکتوں کے، دولتوں کے، صحت کے، عزت کے، رحمت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی راحتیں رحمتیں عطا فرماتا ہے. جو استغفار کو لازم قرار دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں استغفار میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، فیصلہ کرتا ہے. چودہ سو 40 منٹ آپ کے، اس میں سے 10 منٹ نکالو، 1430 منٹ ہیں. 1400 منٹ آپ کے مشکل ہیں، آپ کو جو مل چکے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اتنے بھی منٹ نہیں ہیں. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ اللہ کے لیے اتنے بھی منٹ نہیں ہیں کہ اللہ کو اتنے منٹ دے دیں. 10 منٹ مشکل ہیں. ڈبا لے آیا لڈو کا، ڈبا لے آیا، ڈبا لے آیا لڈو کا، اور بیٹے کو ایک لڈو دے دیا، ایک لڈو دیا. جب ایک لڈو دے دیا اور باقی چھپا لیا، اب تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بیٹا مجھے ایک لڈو تو دے، اور وہ نہیں دیتا، پھر بھی بیٹے کو دے گا لیکن دل دکھ جاتا ہے، دل بجھ جاتا ہے. یہ میری اولاد اور یہ میرا بیٹا ہے، اگر مجھے دے دیتا تو میں ہی تو لایا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے 1440 منٹ میں نے تجھے دیے ہیں، ان 1440 منٹ میں مجھے 10 منٹ دے دے، بس ختم، باقی کچھ بھی نہیں ہے، مجھے 10 منٹ دے دے، 10 منٹ دے دے. اور کس چیز کے لیے؟ استغفار کے لیے. ہماری زندگی میں آج کے دور میں جہاں ہر طرف نظر اٹھتی ہے تو آلودہ زبان، آلودہ جذبے، آلودہ، میرا ایک گمان اور خیال ہے جو اتنے تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی 100 سالہ تجربہ نہیں ہے، تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پہ، کہ آج کے دور میں ساری عبادتیں مبارک آنکھوں اور سر پہ، لیکن استغفار کی اشد ترین ضرورت ہے. اور میں جس دور میں حلال کھانے والا، رزق کھانے والا، احتیاط کرنے والے کو بھی سود کا غبار لگ جائے گا، غبار کی شکل میں سود آئے گا، غبار کی شکل میں آپ کے اوپر ڈسٹ پڑ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پڑ رہی ہے. آپ اگر یہاں ایک ہفتہ ایک دن بیٹھے رہیں بظاہر پتہ نہیں چلے گا، لیکن دھول ڈسٹ مٹی پڑ رہی ہے ہمارے اوپر، یہ اسے دھول کہتے ہیں جس کا پتہ نہ چلے. استغفار کی اشد ضرورت ہے. میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، بیٹوں کی کمیاں ہو رہی ہیں، بیٹے کم ہو رہے ہیں، عورتوں کی شرح بڑھ رہی ہے. مجھے کئی مخلصین نے کہا ہم آئندہ کے لیے نہیں چاہتے، کیا پتہ بیٹی نہ ہو جائے. بیٹیاں بڑھ رہی ہیں، بیٹے کم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ استغفار ہے. طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ استغفار کا نہ کرنا ہے. آل رسول کا کوئی فرد ہے، کوئی ہستی ہے، جتنا بڑا عبادت گزار امام زین العابدین ہے جن کا نام علی ہے، عبادتیں کر کے، سجدے دے کے، مولا کو راضی کر کے امام زین العابدین، نیکوں کے امام بن گئے، اولیاء کے امام بن گئے، صالحین کے امام بن گئے، ہاں متقین کے امام بن گئے. وہ بھی ان کی مناجات میں اٹھائیں تو سارا استغفار ہی استغفار ہے، ندامت ہی ندامت ہے، توبہ ہی توبہ ہے، ان کی زندگی میں ساری توبہ اور ندامت ہے. وہ ہستیاں اپنے آپ کو توبہ اور ندامت کے ساتھ جوڑیں. اور ایک اور چیز عجیب بتاؤں آپ کو، یہ آپ ایسا کریں، اس میری آج جو میں فکر کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچئے گا، تجربہ کیجئے گا، سوچئے گا اور مختلف بڑوں سے اس کے بارے میں پوچھئے گا. جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور ساری زندگی استغفار کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دو چیزیں اللہ نہیں چھینتا، ایک بیٹے نہیں چھینتا، ایک مال نہیں چھینتا. المال والبنون، مال اور بیٹے، اللہ ان سے دو چیزیں نہیں چھینتا، ایک بیٹے نہیں چھینتا اور ایک اللہ مال نہیں چھینتا. جو استغفار کو اپنی زندگی کا سلیقہ اور وتیرہ بنا لیتے ہیں، جو استغفار کو اپنی زندگی کا لازم کر لیتے ہیں اور صرف سوتے وقت 10 منٹ استغفار، یہ آل رسول کا سبق ہے، یہ عاشورہ کے ڈھل جانے کا سبق ہے، یہ 10 محرم کا سبق کا نچوڑ بتا رہا ہوں. 5 چیزیں، 10 منٹ صرف طے کر لیں کہ اگر مجھے سر رکھتے ہی نیند آ جانی ہے یا سر رکھتے ہی میں غنودگی میں چلا جاؤں گا، صرف 10 منٹ بیٹھ جائیں اور استغفار کرتے رہیں. آپ کو کوئی سا استغفار آتا ہے، اس کے الفاظ کوئی سے بھی ہیں، وہ سارے جو احادیث میں موجود ہیں، وہ اگر کچھ بھی نہیں آتا. میں نے برے والے میں ایک صاحب کی موت دیکھی، آپ کے برے والے میں، پنجاب کے شہر برے والے میں، کریانے کی دکان تھی گلی محلے کے اندر، سفید پوش آدمی تھا، سفید پوش آدمی. اس کی زندگی میں میں نے اس کی موت دیکھی، بالکل ان پڑھ آدمی تھا. وہ یہ کہنے لگے، بس ایسے نا ہاتھوں سے لکیریں نکال کے کہنے لگے، بس میں جب سوتا ہوں نا پھر توبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، بس اللہ تو معاف کر دے، میں توبہ توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا کمال کا آدمی ہے، سوتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے. اور مجھے، میں اس کی موت پہ نہیں تھا، ان کے بھانجے نے، سگے بھانجے نے مجھے بتایا، میرے ماموں اور اس کی عمر میری عمر کے برابر تھا، وہ میری عمر کے برابر تھا، بلکہ 1 سال 2 سال مجھ سے چھوٹا تھا. کہنے لگے میرے ماموں کو بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑا، اور دل کا دورہ پڑا نا تو کہنے لگا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. کہنے لگے ہسپتال میں لے کر گئے تو کہہ رہا تھا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور اللہ میری توبہ کرتے کرتے اس کو موت آ گئی. اور مرنے کے بعد کسی نیک آدمی کے خواب میں آیا، کہنے لگا کیا بنا تیرا؟ کہنے لگا میں نے اللہ میری توبہ کرتا تھا نا، تو جب میں اللہ کے سامنے گیا تو میں یہی کہہ رہا تھا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تو اللہ نے کہا کہ اس کو تو ابھی توبہ سے فرصت نہیں ہے، کیا حساب لینا ہے، لے جاؤ اس کو تائبین، عابدین، صالحین کے زمرے میں شامل کر دو، لے جاؤ اس کو یہاں سے، تائبین، عابدین، صالحین کے زمرے میں شامل کر دو، لے جاؤ، لے جاؤ، کوئی حساب و کتاب نہیں. نہیں خوف نعرے جہیم کا، نہیں خوف نعرے جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. میں اس سے پہلے بھی یہ شعر کہتا تھا پر سمجھ سے مشکل آتا تھا. میرے خیال میں 9-10 محرم کی مجالس نے یہ ایک شعر میرا شاید آپ کے دل پہ اب جا کے لگے گا. نہیں خوف نعرے جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ میری توبہ، کس کو توبہ سے فرصت نہیں ہے، اسی توبہ کے نشے میں مست ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے، صرف 10 منٹ ساری عبادتیں کر لیں، ساری ریاضتیں کر لیں، سارے صدقے دے دیں، سارے صدقے کے دے دیں. میں رمضان المبارک میں میں جہاں سے 3 بجے 3:15 بجے نکلتا تھا ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے دوپہر کے، گاڑی میں میں ایک صاحب کو ساتھ لے کے جاتا تھا اور دانستہ لے کے جاتا تھا، میں ان سے باتیں سنتا تھا، میں کوئی اور کوئی تجربہ بتائیں. پاکستان کا ایک ایسا شخص, وہ کہتے تھے کہ اس وقت 100 روپے کا نوٹ ہوتا تھا بڑے سے بڑا, وہ اور 250 روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ آتا تھا. کتنے سو کا؟ 250 کا 5 مرلے کا پلاٹ آتا تھا, وہ 100 روپے بانٹنے. کہنے لگے میرے والد صاحب ان کے ملازم تھے, اس وقت 67 ماڈل تھا 16,000 کا, گاڑی کا جو 67 ماڈل ہے یہ 16,500 کا, اس کے بعد کہا کہ 68 ماڈل 18,500 کا میرے والد کو انہوں نے لے کے بحیثیت ملازم دیا, ان کے ملازم تھے, ان کے پاس مال تھا, سخاوت تھی, کائنات کی سخاوت یہ تھی, 100 روپے کا نوٹ چلانے بیٹھتے تھے. کہنے لگے مال روڈ تک, وہاں فلاں کوٹھی تھی میں نام نہیں لیتا, مال روڈ تک لمبی لین ہوتی تھی, شام کو بیٹھتے تھے, شام کو مغرب کے بعد صبح ہو جاتی تھی, لین نہیں ٹوٹتی تھی, ہر بندے کو 100 روپے کا نوٹ دیتے تھے, ہر بندے کو 100 روپے کا نوٹ دیتے تھے, اور ان کے پاس گاڑیاں اور ان کے پاس بنگلے اور ان کے پاس دولت اور ان کے پاس مال اور ان کے پاس چیزیں, اور آج ان کا صرف پوتا 3 مرلے کے مکان میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا, نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے, ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے, ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے, نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. میں ساری گفتگو سنی, پھر واپسی پہ پھر سنی, میں کچھ 6 دن ایک بندے کی گفتگو سنتا رہا, 6 دن روزانہ میں رمضان میں جاتا تھا, روزانہ 6 دن میں نے, وہ اور بات کرے میں کہ نہیں ان کی کوئی اور بات سنیں, وہ اور بات کرے میں کہوں ان کی کوئی اور بات سنیں, وہ 6 دن میں سنتا رہا, اور 6 دن کا میں نچوڑ نکالتا رہا, اتنا مال اتنا صدقہ, اور کہا کہ ان کی زندگی میں شرافت تھی, بربادی نہیں تھی, اور ان کی زندگی میں ان کی نسلوں میں فلاں گناہ نہیں تھا فلاں گناہ نہیں تھا. میں سب کو سنتا رہا, میں اپنے وجدان کے مطابق ایک نچوڑ پہ پہنچا, مجھ سے غلطی خطا ہو سکتی ہے, میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سینئر تجزیہ نگار کہتے ہیں. کیوں جی؟ اینکرز کہتے ہیں سینئر تجزیہ نگار, وہ ان کا سیاسی تجزیہ ہوتا ہے کہ اب حالات یہ ہیں, اب لہٰذا یہ ہونے والا ہے. پیر پگاڑا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں فوجی بوٹوں کی چاپ سن رہا ہوں, لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے. پیر صاحب پگاڑا کی اپنی باتیں ہوتی تھیں, اللہ ان کے غریب کے رحمت کرے, ہمارے لیے بہت قابل احترام تھے, ہر شخص قابل احترام ہے. میرا تجزیہ جو میں اس نتیجے میں پہنچا, 6 دن مسلسل میں نے ان سے اسی ٹاپک پہ گفتگو کی, میں اور کسی موضوع پہ نہیں آیا. آنا جانا, آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی وہی گفتگو, وہاں ریکارڈنگ, اس کے بعد گاڑی میں بیٹھتے پھر وہی گفتگو. 6 دن کے بعد جس نتیجے میں پہنچا, وہ نتیجہ میرا یہی تھا کہ ان کی زندگی میں صدقات, خیرات, عبادات, غریب پروری, فقر, غربت کے لوگوں کا ساتھ سب کچھ تھا, پر ان کی زندگی میں محسوس یہ ہوتا ہے ندامت نہیں تھی, استغفار نہیں تھا. میں ابھی ایک بات کہہ کے گزرا ہوں آپ کو, جو ندامت کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں سے 2 چیزیں نہیں چھینتا. دیکھیں ایک بات بتاؤں, تجربات تجزیہ سکھاتے ہیں, مسلسل تجربہ. میں اس دن اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا, ایک نام کے بندے نے دھوکا دیا مجھے, کہنے لگے جی آپ نے مجھے پہلے بھی کہا تھا, اس نام کا بندہ جب بھی آتا ہے میں نے ہمیشہ اس کو اوپر نیچے کام کرتے دیکھا ہے, مجھے اب یاد آیا کہ اسی نام کا آدمی ہے. اس بندے نے بہت گڑبڑ کی, یہ ایک تجزیہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں اس سڑک سے گزرا ہوں, یہ جو سادقہ باد سے لاہور اور لاہور سے کراچی اور کراچی سے پشاور چلنے والے روٹ کے ڈرائیور ہوتے ہیں نا, انہیں سڑک کے ہر موڑ کا پتہ ہوتا ہے, ہر گڑھے کا پتہ ہوتا ہے, ہر پلی کا پتہ ہوتا ہے اور ہر سٹاپ کا پتہ ہوتا ہے. ان کا تجزیہ ہوتا ہے کہ یہاں اکثر گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یہاں موڑ کیسے کاٹنا چاہیے. ان کا تجزیہ ہوتا ہے کہ یہاں احتیاط اور یہاں فری گاڑی, یہاں لوگ زیادہ اور یہاں بھینسیں گائیں زیادہ گزرتی ہیں. آ آ کے ان کے تجزیے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا تجزیہ ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. میرا ایک تجزیہ ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ تھا, 100 روپے کا نوٹ, جب 250 روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا اور 16,000 کی گاڑی ملتی تھی, بہترین 0 میٹر گاڑی 67 ماڈل 16,000 کی ملتی تھی اور 100 روپے وہ بانٹتے تھے. اس دور میں میرا کیا خیال ہے, ساری رات میں کتنے لاکھوں روپے بانٹ دیتے ہوں گے, لاکھوں روپے, اس وقت کے لاکھوں آج کے کروڑوں نہیں ہیں, کروڑوں سے زیادہ ہیں. آج 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 51 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج ان کے پوتے قسم پرسی کی سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, لاہور کا ایک 29 مربے کا ایک, میں نام نہیں لیتا, 29 مربے جگہ ہے, ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے, مشہور سوسائٹی ہے, جہاں بڑا مہنگا پلاٹ ملتا ہے. جن لوگوں نے وہ سوسائٹی بنائی تھی, ہمارا ایک ڈرائیور تھا, رمضان کا بچا ہوا کھانا ان کے گھر لے جاتا تھا. ہاں, اور ایک دفعہ مجھے لے آیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی زکات اور صدقات ہوں تو, یہ میرے پہلے باس تھے, میں ان کی گاڑیاں چلاتا تھا, آج ان کے پاس غربت اور تنگ دستی اور فقر ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا. لاہور کا 29 مربے کا ایک بہت بڑا, بہت بڑی سوسائٹی ہے, اب بھی آباد اور شاد ہے اور لاہور کی مشہور سوسائٹی ہے. ان کے بلڈر, ان کے بنانے والے اس دور میں انہوں نے کروڑوں کمائے تھے. ان کی نسلوں کے پاس نہیں, بیٹے ہیں وہ, تیسری نسل نہیں, پہلی نسل سے سب کچھ لٹ گیا ہے, سب کچھ کھٹ گیا ہے, ان کی زندگی میں کچھ نہیں بچا. آؤ, اگر دولت بچانا چاہتے ہو, زندگی بچانا چاہتے ہو, صحت بچانا چاہتے ہو, عزت بچانا چاہتے ہو, راحت اور رحمت, آل رسول کے آزمودہ طریقے, آل رسول کی آزمودہ زندگی, آل رسول کے آزمودہ وظائف اور آل رسول محمد اور آل محمد کی وہ آزودہ ترتیب, وہ ہے استغفار اور ندامت, ندامت اور استغفار. کبھی عبادت کا تکبر بھی ہو جاتا ہے اور کبھی تواضع کا تکبر بھی ہو جاتا ہے. ہاں, آپ کہیں گے تواضع کا تکبر, ہاں, جیسے آج کی خواتین ایسا ابایا پہنتی ہیں, اس کے برکے کے اوپر بھی برکے کی ضرورت ہے. وہ اتنا فیشنی برکہ ہوتا ہے, اس برکے کو برکے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میری بات بڑی دیر سے سمجھے ہیں, اس لیے کہ آپ مراقبے میں گئے تھے, آپ کی تار اوپر لگی ہوئی تھی. اس برکے کو بھی برکے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری توازوں کا تکبر ہوتا ہے. محمد اور آل محمد کی زندگی میں اگر کوئی سبق ہے تو یہی ہے, جو دوسرا سبق بتا رہا ہوں وہ ہے 10 منٹ استغفار اور ندامت. 29 مربع زمین ہو اور ایک بہت بڑا ٹاؤن ہو اور میلوں میں پھیلا ہوا ہو اور اس کو کروڑوں روپے میں اس دور میں بیچا گیا ہو, آج کے اربوں کھربوں روپے کا, اور ان کے بیٹوں کا حال یہ ہو, بیٹے, اور وہ بیٹے چھوٹے نہیں ہیں, ہر بیٹا 60 سال کے قریب ہے, ہر بیٹا, اور ان کو میرے پاس لے آئے, اور یہاں کا بچا ہوا سالن, جو سحری کے ہم سالن بچ جاتے ہیں نا, ہماری کوشش ہوتی ہے سالن نہ بچے, ہماری سحری افطاری میں کوشش ہوتی ہے کہ سحری میں بھی تازہ کھانا ہو اور افطاری میں بھی تازہ کھانا ہو. وہ بچا ہوا کھانا ہم اسے دیتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ میں ان کے گھر دیتا ہوں, اور ایک دفعہ میرے پاس لے آئے, کہ یہ فلاں فلاں میاں صاحب ہیں اور مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ان کی کچھ خدمت کر دیں، ان کے گھر میں تنگ دستی ہے اور یہ 14,000 روپے کی نوکری کرتے ہیں۔ ہماری تو عبادت میں بھی ندامت کی ضرورت ہے۔ کیوں فرمایا کہ نماز کے بعد پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہم آئینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مولا میں تیری مدد مانگتا ہوں، تیری توفیق مانگتا ہوں، کس پہ؟ ذکر پہ، شکر پہ، اور عبادت کو حسین بنانے پہ، بہترین بنانے پہ۔ مولا تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا تو چاہے تو کر دے کہ نیکی کی توفیق تیری رحمت سے اور برائی سے بچنا تیری رحمت سے۔ مولا تیرے فضل سے جو ہوگا ہوگا۔ ندامت 10 منٹ کی اگر مراقبے کے ساتھ ہو، سخی آقا آج سارا دن فلاں بندے کی میں نے خدمت کی، اتنے لاکھ روپے صدقہ کیے، ایک بندے کو مسکرا کے ملا، ایک بندے کی عزت کی، اللہ تیرے لیے کی۔ مولا ٹھیک ہے سب کچھ تیرے لیے کی، پر پھر بھی ندامت ہے، پھر بھی ندامت ہے، پھر بھی توبہ ہے، پھر بھی استغفار ہے۔ معاف کر دے تیری مہربانی، معاف کر دے تیرا فضل، اور معاف کر دے تیرا کرم۔ اللہ کہتا ہے کر کے ڈر رہا ہے، کر کے ڈر رہا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ربنا تقبل منا انک انت، یہ کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا، فرمانے لگے کہ اس میں تواضع ہے، اس میں تواضع ہے کہ بس یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ چھوٹی سی ایک خدمت ہے، آپ قبول فرما لیں، آپ کی شفقت ہوگی، ورنہ تو اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اس آیت کا اپنی زبان میں جو ترجمہ کیا ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں ان کی تواضع ہے، ان کی خاک ساری ہے، ان کے لہجے کے اندر یہ نہیں ہے جناب یہ چیز ہے آئیے قبول کیجئے، نہیں 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 نہیں، بس آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، اچھا مہربانی، آپ کا بھلا، آپ قبول فرما لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، چشمہ فیض سے گاڑی ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، آپ کی مہربانی سے اگر قبول ہو گیا میرا کام بن جائے گا۔ ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صرف 10 منٹ، یہ محمد اور آل محمد کی زندگی کا سبق ہے، شہراہ ہے، جو بڑے بڑے بھول جاتے ہیں، عبادت کرنے والے بھی اور مال کو پانی کی طرح بہانے والے بھی۔ صرف 10 منٹ سوتے ہوئے اللہ کو دیں اور استغفار کے لیے دیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں 10 منٹ صرف استغفار کے لیے کیوں مانگ رہا ہوں؟ یعنی آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں، استغفار کے لیے کیوں مانگ رہا ہوں؟ ہمارے لگے دیکھ خیال کر، خدمت کا تکبر بہت بڑا تکبر ہوتا ہے۔ یہ میں خدمت کرنے والے اگر کوئی بیٹھے ہیں، مجھ سمیت اگر کسی شعبے کی خدمت کرنے والے بیٹھے ہیں، یا ان سے ضرور کہوں گا، خدمت کا تکبر ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے ان کی اتنے سال خدمت کی، اتنے سال پانی بھرا، اتنے سال ان کی میں نے، یہ بہت بڑا تکبر ہوتا ہے، اور اسی تکبر میں بے شمار لوگ بہہ جاتے ہیں۔ اور بہترین خدمت کرنے والا کون ہے؟ جو فرمایا بھیڑ بن کے خدمت کرے، سر جھکائے رکھے، بھلا ہوئے نہ اچیاں دا جنہ نیویاں نال نبھائی ہو۔ آخر اپنے مرشد کو میں گیاں تے بھیڑ بنتے گیاں، وال مرشد کھڑتے شینچا بڑائے، ترجمہ کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی خدمت میں گیا تو بھیڑ بن کے گیا، بھیڑ کا سر نیچے یا اونچا، اور ساری عمر خدمت کی، ان کے بیت الخلاء صاف کیے، اور بیت الخلاء صاف یہی نہیں کہ فلش میں پانی بہانا ہے، مٹی ٹوکرے میں رکھ کے، راکھ ٹوکرے میں رکھ کے، وہ جتنا بھی پخانہ ہوتا ہے اس کو اٹھایا، اس پہ رکھا، سر پہ اٹھا کے جنگل میں باہر پھینک کے آیا، یہ بیت الخلاء کی صفائی ہوتی تھی، ان کے صاف کیے بیت الخلاء۔ فرمایا بعض اوقات میں نے پانچ پانچ آٹھ آٹھ ٹوکرے بھرے ہوئے تھے, اتنے درویش آتے تھے, اتنے بندے آتے تھے کہ آٹھ آٹھ پانچ پانچ ٹوکرے پخانے کے بھر جاتے تھے, اور میں سر میں اٹھا کے پھینک آتا تھا, اور پھر اپنے وزن کو, بدن کو اور کپڑوں کے دھو کے کہتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرشد کی یہ خدمت مجھے قبول بھی کر لے اور بس عطا بھی کر دے اور ہمیشہ کے لیے لگائے رکھ. خدمت میں بھی تواضع ہو, جھک نہ ہو. خدمت کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے, بہت خطرناک ہوتا ہے, اور جس خدمت پہ تعریف نہ ہو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے مانی ہی نہیں, اور جس خدمت میں تعریف ہو جائے وہ پھر اور اس پہ خطرناک کیلیں ٹھوک جاتی ہیں. خدمت کرنے کے بعد وہ کسی زندگی کے شعبے کی خدمت ہے, اور ڈر جانا, سہم جانا, جھک جانا, سر جھکا دینا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا اور پھر استغفار کرتے رہنا اس کے جزء پہ, اس کے کل پہ, ان قدموں پہ, ان زندگی کے نظام پہ, اے معاف کرنے والے معاف کر دے, میری پتہ نہیں تو میری خدمت کیسی. حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ تعالی علیہ فرماتی تھی, مولا میرے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, میری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے, میری تو ندامت کو بھی ندامت کی ضرورت ہے کہ بس معاف کر دے, پتہ نہیں میں توبہ کرتے کرتے تجھے شاید ناراض نہ کر بیٹھوں. میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے توبہ کی ہے تجھے راضی کروں, میں تو توبہ کرتے کرتے تجھے ناراض کر بیٹھی ہوں, میری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہاں, ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ چلو سو کا نہیں, میرے خیال میں اس دور کا سو کا نوٹ ہوگا, آج کا پانچ ہزار کا نوٹ رکھ لوں, کیا خیال ہے؟ پچاس سال پہلے, ویسے پانچ ہزار کا نوٹ بھی اس دور کے سو کے نوٹ سے چھوٹا ہے. آج کا کوئی بندہ شام کو بیٹھے اور صبح تک پانچ ہزار روپے کا نوٹ ہر آنے والے کو دیتا جائے, دیتا جائے, دیتا جائے, کتنے کروڑوں روپے لگ جائیں گے, اور اس کے دل میں کوئی بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, بس اس کیفیت کے پیدا ہونے سے ایک پل میں تاج محل گر جاتا ہے, اور یہیں استغفار پکڑ کے ان کو سٹینڈ اور سہارے دے دیتا ہے, سہارے دے دیتا ہے اس گرتے ہوئے تاج محل کو جس کو زلزلہ آ کے دراڑیں پڑ جاتی ہیں. استغفار, ندامت, توبہ, معافی, معاف کر دیں, میری تو خدمت کو بھی معافی, میری تو عبادت کو بھی معافی, میرے تو ذکر کو بھی معافی, میری تو سخاوت کو بھی معافی, بس معاف کر دیں. آج کے عاشورہ کے دن کی شام, اس شام غریبہ میں, اس شام غریبہ میں, یہ پردیشیوں کی شام میں, ان پردیشیوں نے پانچ موتی دیے ہیں, اللہ کے واسطے لیتے جانا, یہ آپ کی زندگی سنور جائے گی, نسلیں سنور جائیں گی, صدا برکتوں اور مال اور دولت کے خزانے ہمیشہ رہیں گے. رب کریم ہے جس کو دیتا چلا جائے, دیتا چلا جائے, دیتا چلا جائے, اور کریم ہے دے کے پل میں چھین لے. مجھے سعودی عرب میں ایک بندے نے عجیب بات کہی, میں ڈرتا آیا. مجھے کہنے لگا 1960 کے بعد سعودی عرب میں, 1960 کے بعد سعودی عرب میں دولت کی ریل پیل آئی ہے, اور 70 کے بعد زیادہ آئی ہے, 60 کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے, فورڈ کی گاڑیاں آئی ہیں, پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بس 1916 کے بعد زوال کا جھٹکا لگ گیا. 1916, 60 سے 16 کتنے سال بنے؟ 55-56 سال. ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں تو سعودی عرب کی بھی خیر مانگنی ہے, عافیت مانگنی ہے. ہمارا قبلہ بھی وہی ہے, ہمارا کعبہ بھی وہی ہے, ہمارا طواف بھی وہی ہے, ہمارا صلاۃ و سلام بھی وہی ہے. کیا خیال ہے؟ حضور کے روضے کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا, کعبہ کے سامنے طواف کرتے ہیں ارد گرد, ہمارا تو صلاۃ و سلام بھی وہی ہے, ہمارا تو طواف بھی وہی ہے. اس کی خیر ہو اور صدا خیر ہو. اور تیسری چیز، تیسری چیز، چوتھی، نہیں یہ صدقہ سو نفل ایک ہی تھا، کیوں شارٹ کرتے ہو مجھے، ایک ہی تھا، ہم تو دو چلے ہیں، ابھی تو تیسری پہ آئیں گے، تھک گئے ہو؟ ابھی تو تار گرم ہوا ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، ابھی تو تار گرم ہوئی ہے۔ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کو جا کے لگ جاتی ہیں، ایسی ہیں جو دل کو جا کے لگ جاتی ہیں، اور احساس ہوتا ہے کہ آل رسول کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی اگر کہے نا کہ درود کہاں سے لائے، اسے فضائل درود شریف کے چار حوالے اٹھا کے دکھا دینا، بھائی میں یہاں سے لایا ہوں، یہ درود میرے مدینے والے کا درود ہے اور یہ مکمل درود ہے، درود ابراہیمی بھی ہمارا ہے اور یہ آل کا درود بھی ہمارا ہے، سارے درود ہمارے ہیں، درود خضری بھی ہمارا ہے، درود تنجینا بھی ہمارا ہے، سارے درود ہمارے ہیں۔ کتنی چیزیں بیان کی میں نے، اب تیسری سنیے۔ مجھے اس دن ایک صاحب نے ایک خط دیا، ایک خط دیا، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو میں سات حجوں کا ثواب بخشتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مرشد ہیں، یہ سات حج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نیچے ان خطوں کے، اس خط کی وضاحت میں لکھا ہوا تھا، میں نے زندگی میں سات بار اپنے والدین کو اس نظر سے دیکھا کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا، میں نے ایسے نظر سے دیکھا اور پھر اس نظر میں ڈوب گیا، پھر دیکھا پھر ڈوب گیا، پھر دیکھا پھر ڈوب گیا، میں نے سات نظروں سے دیکھا تھا، اور میرا یقین ہے وہ سات مقبول حج ہیں، یہ سات مقبول حج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعوت تھی، دونوں شہزادے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے، دونوں شہزادے، جاننے والے بھی انجان بھی، کچھ بدو ایسے آئے، دیہاتی آئے، ایک بابا جی بیٹھے تھے ساتھ، جو کی روٹی سوکھی کھا کے پانی سے کھا رہے تھے، وہ کھانا کھا کے نا، ہمارے بعض لوگوں کا مزاج ہے کھانا کھا کے یا منہ میں تنکا لے کے بیٹھ گیا یا سگریٹ کو، بعد میں ایسے باتیں گپ شپ۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ ہیں لگے جنہوں نے دعوت کی تھی وہ نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہیں لگے وہ بھی یہی ہیں، ہیں لگے نظر نہیں آئے۔ ان سے باتیں کرتے رہے کرتے رہے، ان میں ایک بابا تھا بڑا سمجھدار، ہیں لگے کہ یہ دو نوجوان ہیں، یہ لگتا ہے ان کے بیٹے ہیں۔ کہ جی ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے یہ کون ہستی ہیں۔ انہیں کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت علی نے فرمایا میں بار بار دیکھتا ہوں، یہ خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو بھی یوں دیکھتے ہیں، اور خدمت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہنے لگا آپ کو دیکھتے ہیں تو بیٹے تو آپ کے ہوئے، کہنے لگے بڑی دیر سے پہچانا. تو اس کا مطلب ہے علی آپ ہیں بن ابی طالب؟ جی.
او اچھا.
ایک بابا اٹھا بھاگا بھاگا, تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آ کے ہاتھ ملایا تو پوچھا کیوں بھاگے تھے؟ کہ اپنا ہاتھ دھونے گیا تھا اور اب منہ دھونے گیا تھا, اب دھلے ہاتھوں اور دھلے منہ سے آپ کا نام پکاروں گا, آپ کے ہاتھ جو تھاموں گا دھلے ہاتھوں سے اور آپ کا نام جو پکاروں گا دھلے منہ سے. اچھا. اور کہا کہ یہ خوش قسمت شہزادے کتنے خوش قسمت ہیں جو باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پھر خدمت کرتے ہیں, پھر باپ کو چہرے کو دیکھتے ہیں پھر خدمت کرتے ہیں. یہ کائنات کے کتنے خوش قسمت شہزادے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, آج ساری دنیا, ساری دنیا اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی نسبتیں, ان کی بزرگیاں, ان کا تعلق خاندان نبوت سے بہت اونچا, بہت اونچا. لیکن ایک چیز ان میں یہ بھی شامل کر لیجئے, ان کی آنکھوں میں وہ عظمت تھی والد کی, وہ وقار تھا والد کا, وہ کیفیت تھی والد کی, وہ زندگی کا انداز تھا والد کا, کہ میری نظریں اپنے والد کے چہرے کو دیکھ کے سیراب ہوتی رہیں, پیاسی نہ رہیں, پیاسی نہ رہیں, پیاسی نہ رہیں, سیراب ہوتی رہیں. مجھے آج بھی ان ہوٹوں پہ اعزاز ہے, میں نے اپنے والد کے کفن کے بند کھلوائے تھے اور اپنے والد کے پاؤں کو بوسا دیا تھا. ان کے روب, ان کی عظمت اتنی تھی, میں ساری زندگی اپنے والد کے پاؤں کو بوسا نہیں دے سکا تھا, ان کی عظمت ان کا روب تھا. میں نے پاؤں کے بند کھلوائے اور ابا جی کے بدھے ہوئے انگوٹھے تھے, ان انگوٹھوں اور ان پاؤں پہ میں نے بوسا دیا تھا. میں نے چند اور اللہ والوں کے پاؤں کو بھی بوسے دیے ہوئے ہیں, ان میں میرا مرشد بھی ہے, میرا والد بھی ہے. یاد رکھیے گا, حسنین کریمین ساری کائنات کے شہزادے, جنت کے وارث, ان لوگوں کی عظمتوں میں ایک سبق یہ بھی داخل کر لیجئے, ایک تاج اور بھی شامل کر لیجئے کہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے. ایک دفعہ دیکھا عظمت کی نظر سے, پھر دیکھا وقار کی نظر سے, پھر دیکھا محبت کی نظر سے, پھر دیکھا شفقت کی نظر سے, پھر دیکھا حیا کی نظر سے, پھر دیکھا وفا کی نظر سے, پھر دیکھا رحم کی نظر سے, پھر دیکھا خدمت کی نظر سے. ہر نظر کے اوپر کبھی جذبہ خدمت تھا, کبھی حیا تھی, کبھی وفا تھا, کبھی رحم تھا, کبھی رحمت تھی, کبھی شفقت تھی, کبھی وفا تھی, کبھی محبت تھی, کبھی کرم تھا, کبھی احسان مندی کا جذبہ تھا. یہ آل رسول سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ والد مر گیا ہے تو اس کی قبر کے قدموں میں بیٹھنا, بڑوں نے لکھا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اپنے والد کے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے جیسے دنیا میں اس کا ادب کرتے تھے, بعد از وصال بھی ان کا ادب کرنا, یہ بھی آل رسول کے در سے سبق ملا ہے. ادب کرنا کہ ان کے موت کے وصال کے بعد بھی ان کی قبر کے قدموں میں بیٹھنا. ان کے قبر کے قدموں میں بیٹھ کبھی نہ کہنا میرا مال ہے, آپ نے اتنا کمایا تھا جب آپ نے مجھے ورثہ دیا تھا اتنا تھا, اب میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری کوشش ہے, یہ میری چلاکی اور سمجھداری ہے. ہائے رب ناراض ہو جائے گا, رب چھین لے گا, رب چھین لے گا, رب ناراض ہو جائے گا. خیال کرنا, آپ نے مجھے تو یہ دیا تھا, میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی محنت سے بڑھایا, میں نے اپنی محنت سے اپنے کاروبار کو پھیلایا. نہیں نہیں, خیال کرنا, میں کچھ نہیں ہے, یہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہی آپ ہیں, یہ آپ کی عظمتیں ہیں, یہ آپ کی وفائیں ہیں, یہ آپ کی شفقتیں ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے آپ کا ہے, جو کچھ ہے آپ کی وفاؤں میں اور محبتوں میں ہے. اور بعض نادان مائیں اپنی اولادوں کو ساتھ ملا کے اپنے شوہر سے گزشتہ زندگی کے معاملات میں انتقام لیتی ہیں بڑا ہونے کے بعد. یہ میرے تجربات ہیں, میں کہہ رہا ہوں انتقام صحیح کہہ رہا ہوں, انتقام لیتی ہیں, میاں بیوی کی نوک جھوک زندگی کا حصہ ہے. وہ تو بڑوں بڑوں میں ہو گئی ہو گئی, وہ حصہ ہے, وہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب عورت کی یونین بن جاتی ہے اور اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, پھر اپنے شوہر سے یوں بدلے لیتی ہے اولاد کو ساتھ ملا کے, اور کہتی ہے تیرے باپ نے ساری عمر مجھے بیٹا کھپایا, رلایا, ستایا, اور ساری عمر مجھے ترسایا اور تنہائیاں دی, اور غم ہی غم ہے میری زندگی میں. پھر غم کی کہانیاں سنا کے اپنے شوہر کو بے عزت کرواتی ہے. بڑی نادان عورت ہے, بڑی نادان عورت, بہت نادان عورت ہے. اور اگر وہ نادان اولاد اس کے ساتھ مل جائے, بہترین اولاد وہ ہے جو ماں اور باپ کے ترازوں میں توازن قائم کرے. بہترین اولاد وہ ہے جو ماں اور باپ کے ترازوں میں اور بیوی کے ترازوں میں, تینوں ترازوں میں توازن قائم کرے. وہ بہترین شوہر بھی ہے, بہترین بیٹا بھی ہے, بہترین بھائی بھی ہے. تو تیسری زندگی کا سبق جو آئندہ سال ہم نے ایک دوسرے کو سنانا ہے اور امانت لے کر جانا ہے, وہ زندگی کا تیسرا سبق کیا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ اور ماں کے ساتھ رحم کا معاملہ, اور باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ اور ماں کے ساتھ شفقت کا معاملہ. ان کو عظمتیں صدا دیتے رہیں, ان کو وقار صدا دیتے رہیں, ان کی عظمتوں اور کبریائیوں کو صدا سلام کرتے رہیں, سلام کرتے رہیں. بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں گے, بڑے اونچے رتبے پہ پہنچ جائیں گے. ان کی زندگی کو نوک جھونک نہ سمجھیں, اس کو احتیاط بھی سمجھیں, اس کو ان کو زندگی کے تجربات بھی سمجھیں. ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ہر بات پہ ٹوکتے ہیں, نہ نہ ان کو سمجھیں کہ ان کی زندگی میں کچھ تلخ تجربات ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ تلخ تجربات نہ شامل ہوں. ان کی زندگی میں, ان کے دل میں میرے لیے خیر خواہی اور سچائی کا جذبہ ہے. یہ میرے لیے بہت خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ وفا کا پیغام دے رہا ہوں, یہ حیا کا پیغام دے رہا ہوں, یہ سچائی کا پیغام دے رہا ہوں جو محمد اور آل محمد کی زندگی سے مجھے آپ کو ملا ہے. خوش قسمت بیٹا ہوگا, خوش قسمت بیٹی ہوگی جو والد کا احترام میں آگے بڑھ جائے اور والدہ کے, اور بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرے, اور بیوی کے ساتھ بھی, اور ماں کے ساتھ بھی, اور باپ کے ساتھ بھی. اور ماں کہیں بد قسمت نہ ہو جائے جو اپنے بڑھاپے کے اندر اولاد کو ساتھ ملا کے انتقام نہ لے. اور بظاہر اصلاح ہوتی ہے, بظاہر گھر کے معاملات کا سلجھاؤ ہوتا ہے, اندر ایک خفیہ جذبہ انتقام کا ہوتا ہے. بظاہر گھر والوں کو ساتھ مل کے اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے. اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو قدر دے, وقار دے, اپنی بیوی کو عزت دے. یہ آل رسول کی زندگی سے تین سبق میں نے آپ کو دیے ہیں, اور یہ میرے لیے بھی ہیں, پہلے آپ کے لیے بھی ہیں. بہت قیمتی سبق ہیں. اور چوتھا سبق سن لیجئے, چوتھا سبق, میں نے سبق کو دانستہ مختصر کیا ہے, دانستہ مختصر کیا ہے. میرے پاس واقعات ہی واقعات, مشاہدات ہی مشاہدات ہیں. میں تو بیان ہی یہی کرتا ہوں, لوگوں سے سنتا ہوں, آپ کو بیان کر لیتا ہوں, ہر بندے سے پوچھتا ہوں, ہر بندے سے سیکھتا ہوں, ہر بندے سے سنتا ہوں, اور خط پڑھتا ہوں, تحریریں, کتابیں میں پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, اور وہ پڑھی سنی باتیں آپ کو اپنی گفتگو کے عام سادہ پیرائے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کیا خیال ہے, یہ زندگی کے تین سبق سمجھ آئے ہیں؟ آئے ہیں نہیں آئے؟ اور کیا خیال ہے, ہمیں اسے کرنا چاہیے؟ ہیں جی, یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے, اور اشد ترین ضرورت ہے زندگی کی, بہت اشد ضرورت ہے. اگر اب ان سبق کو, اس سبق کو بھول گئے اور یہ سبق ہمیں یاد نہ رہے, بہت بڑے سرمائے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور پھر کچھ پچھتائے کچھ نہیں ہوگا. اور بعض اوقات 20-30 سال کے بعد پھر وہی دولت, عزت اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے تجربے کیے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, انسان ساری زندگی سسکتے سسکتے مر جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آتے تھے, میں نام نہیں لیتا, ان کے خاندان کے کچھ لوگ میرا درس سنتے ہیں. بعض اوقات چھوٹا سا اشارہ کنایا بھی انسان خاندان کا بندہ اس کو بھانپ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. اکثر آتے تھے اور بیٹھتے تھے. ان کا بھی ایک باغ تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی باغات تھے، انہی باغوں تجارت کے معاملے میں، باغات کے معاملے میں ایسی بات ایسی چلتی رہتی تھی، کرتے رہتے تھے. میں نے بچپن سے، بچپن تک، وہ فوت ہو گئے بیچارے، میں نے ان کی زندگی میں، ان کو کرائسس میں دیکھا، حالات میں دیکھا. اور پھر 73 کا جو فلڈ آیا، 73 کا جو سیلاب آیا، اس نے ان کو آخری کیل ان پہ ٹھونک دیا. اس کے بعد بنے، اس کے بعد وہ بندہ 22-23 سال جیا ہے، 73 کے 22-23 سال جیا ہے، لیکن 22-23 سال وہ بیچارہ غربت اور تنگ دستی. اس کا ایک بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، مجھے آج سے 7-8 سال پہلے یاد ہے کہ وہ ہیروئن پیتا تھا، اب میں نے اس کو نہیں دیکھا. میرا کلاس فیلو تھا، 9ویں 10ویں جماعت ہم نے اکٹھی پڑھی تھی، کالج فیلو نہیں تھا، اسکول فیلو تھا. اور ان کا ایک بیٹا مجھے اب بھی ملتا ہے، ایک چھوٹی سی ٹافیوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہے. میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے، اسے اس کی 100-150-200 کی سیل ہوگی، تو بتاؤ اس میں سے بچتا کیا ہوگا. اور یہ زندگی کی چہل پہل ہے اس کے ساتھ. مجھے جو اندازہ ہوا اور ان کے واقعات سنے، اور پھر میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ سے ان کے خاندان کے حالات سنے. ان کے والد ایک بہت بڑے منصب کے تھے، اور انہوں نے بہت دولت اور مال بنایا، اور حلال راہوں سے بنایا، حرام راہوں سے نہیں بنایا. اور اس کے بعد انہوں نے بیٹوں کو وہ مال اور منصب اور دولت دے دی، اور بیٹوں نے والد کو پوچھنا ختم کر دیا. اور سب سے زیادہ یہی بڑا بیٹا تھا جس نے ساری چیزوں پہ قبضہ کر دیا، حتیٰ کہ والد کی میت غیروں کے گھر سے نکلی تھی. انہوں نے کیا کیا، رات کو چپکے سے وہ میت اپنے گھر لے آئے. اور اس کے بعد جو معمول کا رونا دھونا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور وہ کیے. اور اس کے بعد زمانے کو راضی کرنے کے لیے بڑی دیگیں پکوائیں اور بڑے چاول بانٹے، پلاؤ زردہ لوگوں کو کھلایا، لوگوں کو راضی کر دیا. پر رب اوپر کی سچی کہانی کو دیکھ بھی رہا تھا، اور ایام زندگی صبح اور شام ایک ہسٹری لکھ رہے تھے، ورک سیاہ ہو رہے تھے. صبح اور شام میں کیا ہوا، والد نے سب کچھ لکھ کے دے دیا. اب والد بے رحم ہاتھوں میں، حتیٰ کہ والد کی سسکتے سسکتے جان کسی کے گھر نکلی، اور اس کو زخم پڑ گئے تھے، ایک پہلو پہ سو سو کر زخم پڑ گئے تھے. اور والد یوں مرتا گیا، بس زوال کا دروازہ شروع ہوا. میں ایک گمان ہے، والد سب کچھ کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوگا، کیونکہ باپ جو ہوا دعائیں کرتا ہوگا. جب تک باپ زندہ رہا، وہ دعاؤں نے انہیں بچائے رکھا. جب باپ زندگی سے رخصت ہوا، دعاؤں کا کوٹ ہٹ گیا، دعاؤں کی چھاؤں ہٹ گئی، دعاؤں کی چھتری ہٹ گئی. اب اللہ کی پکڑ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ جانا شروع ہوا. اب میں ایک چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ خود میں نے ان سے سنا، میں بتاتا ہوں چھوٹا سا. لگے میری میوے جات کی بہت بڑی دکان تھی، میوے کی دکان تھی. پھر حالات کم ہونا شروع ہوئے، بادام کی گریوں کی بوری ہوتی تھی، یہ چھوٹی بوری نہیں، 100 کلو والی بوری، یہ چھوٹی بوری تو تھی ہی نہیں اس دن، ان دنوں میں 100 کلو والی سوتلی والی پٹسن والی بوری ہوتی تھی، بادام کی گریوں کی، گری کی، کھوپے کی، چلغوزے کی. پھر کہنے لگے مجھ پہ زوال آنا شروع ہوا. ایک وقت ایسا آیا، میں نے بورے کی بوری بھر کے نیچے رکھی، اس کے اوپر تھوڑے سے بادام بھر کے دونوں کو بل دے دیا، نیچے سے پتا چلے کہ ایک ہی بوری بھری ہوئی ہے، نیچے بورے کی بوری، بورا کون سا، لکڑی کا بورا، نیچے بورے کی بوری بھر کے رکھی تھی. اٹھا دیں انہیں، آپ کل سے تنگ کر رہے ہیں مجھے، اچھا نہیں کر رہے. بورے کی بوری بھر کے رکھی ہوئی تھی، میری طرف دیکھیں، کس کی بوری، بورے کی بوری بھر کے رکھی ہوئی تھی، اور اوپر تھوڑے سے بادام رکھے ہوئے تھے، اور ان کو بل دے کے رکھا ہوا تھا، تاکہ بھرم رہے کہ اس کی دکان پہ وہی بوریاں باداموں کی، گریوں کی، چلغوزے کی، پستے کی، کاجو کی، اخروٹ کی، یہ بھری ہوئی ہیں. اور کہا ایک وقت ایسا آیا، وہ بورے کے اوپر بھوری کرنے کا وہ نظام بھی میرا ختم ہو گیا، اور سارا کچھ ختم ہو گیا. اور کہنے لگے میں بہت رویا، ایک دفعہ باپ کی قبر پہ جا کے مجھے احساس ہوا میں نے باپ سے زیادتی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرا باپ کہا کہ میں نے قبر کے اندر سے خود آواز سنی، میں نے قبر کے اندر سے خود آواز سنی، بیٹا میں تو جب تک زندہ تھا تجھے معاف کرنے کی کوشش کرتا رہا پر رب نے تجھے معاف نہیں کیا، بیٹا جب تک میں زندہ تھا تجھے معاف کرنے کی کوشش کرتا رہا بیٹا تجھے رب نے معاف نہیں کیا۔ کون سا میں بیان کر رہا ہوں نقطہ؟ کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ خیال کیجئے گا، میں نے مال بنایا ہے، آپ کا تو تھوڑا سا کاروبار تھا، آپ کا تو تھا کیا، ایک چھوٹی سی دکان تھی، اتنی بڑی مل فیکٹری تو میں نے بنائی ہے، آپ کا تھا کیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور چوتھی چیز جس کا مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے اس کو مختصر بیان کروں گا کیونکہ میں اپنے بیان کرنے سے ڈرتا ہوں، وہ مرشد ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، پہلے وہ واقعہ تھوڑا سا سنا دوں، آپ کو میری ساری گفتگو کے نچوڑ کا بہت سارا سمجھ آ جائے گا۔ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سناتا ہوں، ایک مانگنے والا فقیر، اے بھکاری مانگنے والا، ایک بندہ آ کے دکان صبح صبح کھولی اور کہتا ہے اس دور میں مجھے ایک روپیہ دے، جس دور میں آدھا ٹکا اس پہ سائل راضی ہوتا تھا، اور اگر آنا مل جاتا تو سائل کا سارا دن سمجھ لیں وہ نہ مانگے اس دولت مند ہو جاتا تھا، اور وہ کہتا ہے مجھے 16 آنے دے، 16 آنے کا 1 روپیہ بنتا ہے نا، 16 آنے کا 1 روپیہ بنتا ہے، میں نے 1 آنے کا سوکھا دودھ کھایا ہوا ہے، میں کوئی عمروں کا آدمی نہیں ہوں پر 1 آنے کا سوکھا دودھ میں نے کھایا ہے، کاغذ پہ پتیسا بھی لیا ہے، سوکھا دودھ بھی لیا ہے، امچور بھی لیا ہے، جس میں امچور وغیرہ ہوتا تھا نا بچوں کے چٹکارے، میں نے 1 آنے کا لیا ہے۔ پھر ایک وقت مجھے یاد ہے، ایک دفعہ 1 آنے کے میں پکوڑے لینے گیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ نہیں چلتے بیٹا جاؤ نہیں چلتے، اور میں آنے کو دیکھتا تھا اور پکوڑے والے کو دیکھتا تھا، اور حیرت انگیز بات وہ بندہ ابھی تک زندہ ہے جو مجھے 1 آنے کے جس نے پکوڑے نہیں دیے تھے، وہ اس کا قصور تو تھا نہیں نا، آنے کا دور ختم ہو گیا تھا، وہ زندہ ہے بندہ اور میرے پاس آتا ہے، اور الحمدللہ اس کو میں 1000 روپے اب بھی ہدیہ دیتا ہوں، سفید پوش آدمی ہے بیچارہ، بچپن سے لے کر 55 تک میں نے اس کو غریب دیکھا، اگر مال کا تعلق چلاکیوں دولت ڈگریوں سے ہوتا تو پھر وہ مالدار ہوتا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے تھے، کہا میرے والد پالن پور دلی سے آئے تھے، میرے والد بجلی کے بہت بڑے انجینئر تھے، جب بجلی صرف محلات میں ہوتی تھی میرے والد اس کے بہت بڑے الیکٹریشن اور انجینئر تھے، پر زندگی کے ایام ایسے کہ میرے والد کے پاس ریلے کا سائیکل تھا، ریلے کا سائیکل جس کے پاس ہوتا تھا اس کے پاس اس دور میں مرسڈیز اور بڑے اس سے بڑی گاڑی ہوتی تھی، ہاں V8 لینڈ کروزر ہوتی تھی جس کے پاس ریلے کا سائیکل ہوتا تھا، اور میرے ابا جی کی 32 روپے تنخواہ تھی، ریلے کا سائیکل ہوتا تھا۔ اس نے کہا 1 روپیہ دے مجھے، 1 روپیہ دے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ابھی دکان کھولی ہے، خیال کر تو۔ انہوں نے کہا 1 روپیہ دے، اور فقیر جلال میں آ گیا، کہتے ہیں 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا، برباد کر دوں گا، اور تیرا ستیہ ناش کر دوں گا، تیرا کچھ نہیں بچے گا، تو دیکھے ہنسے میں دیکھوں ہنسوں اور وہ دیکھے ہنسے، یہ منہ اور مسور کی دال، دیکھ فقیر اور دعوے کیسے۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، مجمع لگ گیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا ابھی آ کے دکان کھولی ہے، فقیر کہتا روپیہ دے، روپیہ، عقل کر بابا، اس دور کا روپیہ پتہ نہیں آج کتنے سینکڑوں ہزاروں روپے ہوں گے. انہیں بابا کیا کرتا ہے؟ انہیں میں لوں گا. اچھا سب نے کہا ہم اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں. انہیں کہا نہیں اسی سے لوں گا اور ابھی لوں گا, اور نہیں دیتا تو برباد کر دوں گا. لوگ ہنسے ہیں عجیب و غریب. ایک صاحب نظر درویش آ رہے تھے, صاحب کمال صاحب نظر, جن کی دل کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور چہرے کی آنکھیں بھی کھلی تھیں, وہ آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ہے, انہوں نے فقیر کو اوپر سے نیچے ایسے دیکھا, دیکھ کے تھوڑی دیر گم ہوئے. فرمایا جلدی کر دے دے, ہو جائے گا, جلدی کر دے دے, روپیہ جو کہتے ہیں ہو جائے گا. حضور کیا؟ فرمایا کہ یہ بالکل فارغ, دوسرے لفظوں میں نااہل, بالکل خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اور میں نے مرشد اس کے پہ نظر ڈالی, وہ بھی بالکل خالی ہے, پر اس کے مرشد کا جو مرشد ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور بڑے اپنے چھوٹوں کی, پتر اوترا ہوئے من کھٹو ہوئے, پتر بیٹا جیسا بھی ہو پر بیٹا ہوتا ہے. ایسے یہ جو ولایتیں اور نہیں خلافتیں ملتی ہیں نا اللہ والوں کی طرف سے, وہ روحانی اولاد ہوتی ہے, اور روحانی اولاد کی لاج رکھتے ہیں اور روحانی اولاد کا پیچھا کرتے ہیں. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دعا ہے میرے کام کرنے والے کی الٹی بھی سیدھی ہوگی. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظام الدین میں 1944 میں وصال ہوا, آخری ایام میں فرمایا میری دعا ہے کہ میرے کام کرنے والے کی الٹی بھی سیدھی ہوگی. ان کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں اور یہ نسبتیں جو ہیں بعض الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں. بس میری ایک درخواست ہے, میں نے اپنے مرشد کی زندگی میں ہزاروں واقعات, سینکڑوں واقعات, دسیوں بیسیوں واقعات دیکھے, اللہ والوں کی زندگیوں سے سنے, مشاہدے دیکھے, اور میں نے اپنی زندگی میں کئی مشاہدے دیکھے. مرشد کا دل نہ دکھانا, اسے ناراض نہ کرنا, اور بد دعا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کی آہ نہ لینا, آہ نہ لینا. میں نے کئی عقل مند سمجھدار علم کے سمندر بحر بے کراں ان کو ڈوبتے دیکھا ہے. کیوں؟ وہ مجھ جیسا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں, بالکل خالی برتن سوائے باتوں کے, ایک خالی ڈبہ ہے جس سے باتیں, جس میں سے آوازیں نکل رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے بڑی ہستیوں کا کمال ہے, بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے, اور بڑی ہستیاں ہیں جو اس کو روحانی نظر سے دیکھ کے مس نظام چل رہا ہے. میں اس شعبے کو زیادہ بات نہیں کروں گا. اگر کسی کے اندر عقل ہے, سمجھ ہے, شعور ہے, احساس ہے اور درد ہے, اور وہ زندگی کا سبق لے کے اور اپنی متاع کو بچانا چاہتا ہے, بس میری اتنی بات کافی ہے اس کے لیے. یہ میرے کتنے سبق ہو گئے؟ اور آخری سبق بھاولپور میں ماڈل ٹاؤن اے ہے, وہ ذخیرے کے ساتھ ہے, ذخیرہ ہے, بہت بڑا ذخیرہ ہے, چلتے جائیں ذخیرہ ہے. ماڈل ٹاؤن اے میں 8 کنال کی کوٹھیاں ہیں, 4 کنال 8 کنال 12 کنال کی کوٹھیاں ہیں. ایک بہت بڑے مالدار رئیس تھے بہاولپور شہر کے اندر. حضرت مولانا شمس الف افغانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, درویش تھے, بڑے اللہ والے تھے. ان کے ایک ہم سبق تھے دار العلوم میں, لیکن مجذوب تھے. سننے کا واقعہ ہے, ہم سبق تھے لیکن مجازی مجذوب تھے, اور بڑوں بڑوں کی. حضرت نگینوی رحمت اللہ علیہ, کیا نام تھا حضرت نگینوی کا؟ جن کے حضرت شاہ عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ جن کے خلیفہ تھے, ان کے خلیفہ تھے دارالعلوم کے بڑے عالم, لیکن مجذوب تھے. وہ جو رئیس آدمی تھا جس کا بنگلہ تھا, حضرت سے محبت کرتا تھا, خدمت کرتا تھا, اور حضرت سے بیعت تھا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ فلاں وقت آنا, فلاں جگہ چلیں گے, کچھ گھٹنے میں ٹانگ میں درد ہے, کمر میں تکلیف ہے, وہ ایک صاحب معالج ہیں, ان کو دکھانے چلیں گے. جی حضرت میں حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت گاڑیاں کسی کے پاس ہوتی تھی, ان کے پاس گاڑی تھی. حضرت نے خدمت کے لیے انہیں موقع دیا. یا اپنی زندگی کی مصروفیات یا کوتاہی نہ جا سکے. دوسرے دن گئے, مرشد جلالی تھے اور جلالی مرشد منازل پہ جلدی پہنچاتا ہے بقول اللہ والوں کے. تو ان کو دیکھ کے فرمایا, تجھے بلایا تھا تو آیا نہیں تھا. اور ایک لفظ غصے میں فرمایا, تے سور پٹیا, تجھے سور اور خنزیر نے کاٹا تھا تو نہیں آیا تھا. بس منہ سے فقیر کے نکل گیا, نکل گیا, نکل گیا. ایک شخص شور کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. ایک ظالم جو اللہ کے حبیب کے بارے میں اپنی زبان درازیاں کرتا تھا, کہتا بس انہوں نے فرما دیا, اب مجھے انگلی بھی لگا لیں تو میں مر جاؤں گا. اور ایسا ہوا, ایسا ہوا. سات ذخیرہ ہے بنگلے کی, دیواریں نا چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں, اس کے باڑ لگی ہوئی. صبح یہ صاحب اٹھے تو دیکھا کوئی چیز ہلچل ہے, ذخیرے سے کوئی سور کوئی خنزیر ان کے اندر آ گیا. اب اسے کہیں سے راستہ نہ ملے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے. تو انہوں نے اس خنزیر نے ان پہ حملہ کیا اور اس کا تھوڑا سا دانت لگ گیا اور وہ بھاگ گیا, نکل گیا. تھوڑی سا زخم ہوا, اس کی پٹی وغیرہ رکھ دی گئی, پٹی رکھ دی گئی, لیکن زخم بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اور ٹانگ کاٹنے کا موقع ہی نہ ملا. جب آخری ایام ہوئے, کئی سال بستر پہ پڑے, کہنے لگے مجھے دفن نہ کرنا, کفن پڑھ کے, کفن دے کے جنازہ پڑھ کے نہ مجھے مرشد کے دروازے پہ لے جانا اور میت ان کے دروازے پہ رکھ دینا. اگر تو معاف کر دیں, اگر تو معاف کر دیں تو دفن کر دینا, اگر معاف نہ کریں. فقیر نے ایک بول بولا تھا اور وہ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اول بھی بولا تھا اور مجھے آخرت میں وہ بھگتنا پڑے. دنیا میں ایک خنزیر کے کاٹے کو تو میں اتنا بڑا زخم اور اتنی مصیبت, آخرت کے زخموں کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اور ایسا ہوا, شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں میت کو لے جایا گیا, شہر کے رئیس اعظم کی میت کو لے جایا گیا اور دروازے کے سامنے رکھا. اور مجذوب اکثر باہر نہیں نکلتے تھے, اندر گوشہ نشین رہتے تھے, کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے. اور ہاں, مجھے بھول گیا, جب یہ ماڈل ٹاؤن اے کا مکان بنایا نا, بڑا بنگلہ بنایا, حضرت کو منت کر کے لے آیا, حضرت میرے گھر تو چلیں, دعا فرما دیں. اچھا مہربانی, اچھا بابا میں کبھی جاؤں گا, جاؤں گا. بس کئی عرصہ خدمت کرتے, منت کرتے 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 مکان پہ لے آیا نا, ایسے دیکھ کر کہنے, ہاؤ ودا فرعون اللہ محل بنائے تائیں. بھائی فرعون بھی ہائی پر تو کی بڑی شاہ ہائی, فرعون بھی تھا تو کی. اچھا ہی میں کر, جلدی کر, میں کوئی جزیہ دے. جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے, جزیہ نکال جلدی کر. اس دور میں میں نے سنا کہ انہوں نے 5,000 روپے دیے اور 5,000 روپے کے دو کنال آ جاتے تھے. حضرت نے وہ 5,000 لے لیے اور شام تک وہ نہیں تھے, وہ غرباء میں گئے. اور اسے کہا جلدی کر جزیہ نکال میرا. مجھے ایک رئیس اعظم ایک مکان پہ لے گیا, اس کے گھر میں لفٹیں لگی ہوئیں. میرے ساتھ ایک صاحب تھے, میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا. میں کہے کہ درویش گئے, کہنے لگا او فرعون نے محل بڑھایا, یہ پر تو کوئی بھائی بلا آئی. میں نے کہا یہ واقعہ تھا. وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے, جی میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں کہا جزیہ نکال دے. کتنا؟ میں کہا جل چاہے جتنا دے. چلو میں نے کہا تجھے رعایت کی 50,000 روپے ان کو دے دینا, یہ ساتھ ہیں, ان کو دے دینا 50,000 روپے. انہیں کہا جی ٹھیک ہے, ہو گئے. اور بعد میں وہ بتا دیا اس نے دے دیے. میں مکان میں آیا ہوں تیرے, میں وہ پیر ہوں جو ہر بندہ بلایا اور دھاگے کاٹ رہا ہوں اور اینٹوں بنیادیں رکھ رہا ہوں, کوئی اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں, بس زندگی کی مصروفیت نے مجھے مصروف کر دیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں اتنا بڑا اونچا ہوں کہ ہر جگہ نہیں جا سکتا, یا مغرور ہوں یا مصروفیت کی وجہ سے مجبور ہوں. اب جو آپ سمجھ لیں, یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں. وہ دروازے پہ لے گئے, اب شیخ کو دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, اندر سے دروازہ ہی نہیں کھل رہا, مجذوب ہیں. آخر کار دروازہ کھولا, خود باہر تشریف لائے اور انہوں نے پیغام دیا. سر جھکایا اور آنسو بہے اور استغفار کر کے کہنے لگے, کیا کروں, میں نکال بیٹھتا ہوں وہ پوری کر دیتا ہے, کیا کروں, میں نے نہیں نکالنی تھی, قصور میرا ہے, کیا کروں, میں نکال بیٹھتا ہوں وہ پوری کر دیتا ہے, یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے, یا اللہ اس کو ہی معاف کر دے. اب جو روئے اور اتنا روئے اتنا روئے, آپ حیران ہوں گے کہ سخت گرمی تھی, بادل آئے, بارش ہوئی, بہترین موسم ہوا, ٹھنڈی ہوائیں چلی, اور جب اس گلی سے میت لے کر گئے تو کوئی پرندوں کی چھائیں تھیں کہاں سے آئے, اور قبر تک پرندے اوپر ایسے چھاؤں کیے رکھا, اور سارے جہان نے دیکھا کہ اسے مرشد نے معاف کر دیا. اگر کوئی ایسا بھی ہو جو بالکل خالی ہو, بالکل خالی ہو, ہاں تو خیال کرنا, کہیں اس کے وارث دیکھ لینا, اس کے وارث کہیں خالی ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں. اگر اس کے وارث خالی نہیں ہے, وارث سے مراد بڑوں کی نسبتیں, تو پھر احتیاط سے. کتنا سبق ہے؟ چوتھا سبق اور آخری سبق, اس کو میں زیادہ نہیں کھولتا, بس اتنا ہی, اور آخری سبق اس زندگی کا یہی ہے. آخری سبق, آخری سبق وہ یہ ہے, بتاؤں میں آپ کو. زندگی کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں, واقعات کیسے ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات بس پیغام ہی دے دیتا ہے, اور پیغام بعض اوقات وہ آخری پیغام ثابت ہوتے ہیں, اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پیغام کو اس وقت سمجھ لیتا. بعض اوقات سمجھ نہیں آتے, اس پیغام کو اس وقت سن لیتا, سمجھ لیتا. یہ آج کی ایک مبارک رات اور سوگوار رات اور سوگوار دن ہے, اور جس کے اندر ایک بہت بڑا کائنات کا واقعہ ہوا ہے, اور وہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے, آل رسول سے. یہ وہاں کی زندگی کا سبق ہے اور یہ وہیں سے ملا ہے, کوئی سبق ہمارا نہیں, سب ہمیں سبق ملے ہیں, اور ہم نے اس سبق کو تلاش کر کے سنبھال سنبھال کے سنبھال سنبھال کے چلنا ہے, اور سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے اس سبق کو. یہ ہماری زندگی کا سبق ہے, یہ ہماری زندگی کا سبق ہے, اور اس سبق کو سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے. اور آخری سبق ہے تفویض اللہ, تفویض اللہ, لوگوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر دے, لوگوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر دے. تفویض اللہ, اللہ کے سپرد کر دے. امام زین العابدین جنت کے شہنشاہ, کائنات کے شہنشاہ, آپ کو ایک بندہ برا بلا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا, اور آپ چپ کر کے چل رہے تھے. ایک جگہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے, جو آگے کہنا ہے کہہ لے, آگے میرے جاننے والے ہیں تجھے تکلیف دیں گے. اور یہی کا یہی واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے, کہ کہنا ہے کہہ لے, جو غلطیاں تجھے نظر آ رہی ہیں وہ تو غلطیاں تھیں ہی نہیں ان کی زندگیوں میں, خیریں ہی خیریں تھیں. امام زین العابدین کی زندگی میں تو خیریں ہی خیریں, برکتیں ہی خرکتیں, اور ثمرات ہی ثمرات تھے. میں تجھے نہیں, کہنا ہے کہہ لے, کہنا ہے کہہ لے. میں تین ہستیاں ایسی ہیں جو اصلاح کے لیے ایک والدین، ایک استاد اور ایک مرشد، بس مخلوق کے معاملات، یہ تین ہستی ہیں جو اصلاح کر سکتی ہیں، ان کو حق ہے، باقی ایک دوسرے کے معاملات میں تفویض اللہ۔ یہ سبق میرے لیے بھی ہے، میں بھی اس پائے کا مرشد نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے لیے سبق ہے، تفویض اللہ، تفویض مخلوق کے معاملات، پتہ نہیں اس کا آخری وقت کیسے ہو جائے اور وہ بخشا جائے، اور میں اس کو عیب دار سمجھتا رہا، اور اگر اس نے مجھے عیبوں کی اطلاع کی ہے، میں اس کے پردے رکھوں اور میرے دل میں اس کے لیے عظمتیں بڑھ جائیں، وقار بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، احترام بڑھ جائے، ہاں بڑھ جائے، بڑھ جائے، اتنا بڑا میرا برتن ہو، اگر وہ مجھے اپنے عیبوں کی اطلاع کر لا اس لیے کہ اصلاح ہو، تو میرے دل میں اس کی عزت عظمت بڑھ جائے، اس کا وقار بڑھ جائے، اس کا احترام بڑھ جائے، اس کے پردے، اس کی رازداری بڑھ جائے۔ بس یہ زندگی کا سبق ہے جو ہمیں آل رسول نے دیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کے استغفار کریں گے آج کی آخری نشست میں، کس جذبے کے تحت؟ پہلے مجھ سے جذبہ سن لیں ذرا، جذبہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مجھ سے جذبہ سن لیں، سب سے پہلے مجھ سے جذبہ سن لیں، سب سے پہلے جذبہ یہ ہے، جو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے وہ جذبہ یہ ہے، اے اللہ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور ہم تیرے نواسے کی مدد نہ کر سکے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم سادات کے قافلے کی مدد کو نہ پہنچ سکے، ہم ان کے زخموں پہ مرہم نہ رکھ سکے، ہم ان کے دل جوئی نہ کر سکے، ہم ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ یہ ندامت میں نہیں کہہ رہا، یہ ندامت بڑے بڑے اکابر کی کتابوں میں نے پڑھا اور ایک سے سنا بھی صحیح۔ دوسری ندامت پوری امت کے لیے استغفار، اور تیسرا میں جو کہہ رہا ہوں نا 10 منٹ استغفار، وہ یہ ہے جو سوتے وقت میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ مولا اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے پہ، ایک ایک لمحے پہ، ایک ایک پل پہ، ایک ایک سانس پہ، ایک ایک قدم پہ، ایک ایک لفظ پہ، مولا میں ندامت اور استغفار، ندامت اور استغفار تجھ سے چاہتا ہوں، ایسا ایسی ندامت اور استغفار کہ مجھے خود مولا معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، عالم کو معاف کر دے، انسانیت کو معاف کر دے، اور پوری دنیا کو معاف کر دے، اور سارے جنوں کو معاف کر دے۔ اللہ انسانیت میں جو کچھ ہے میرا قصور ہے، جو کچھ ہے میری غلطی ہے، جو کچھ ہے میرا مولا قصور ہے، میری غلطی ہے، میرے اندر کا کھوٹ ہے، اللہ سارے سچے ہیں میں ہی جھوٹا ہوں، بس ان امت کو، انسانیت کو معاف کر دے۔ اس جذبے کے تحت ہم نے بیٹھ کے ابھی ڈوب کے استغفار کرنا ہے، اور استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، استغفار سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے بیٹے، رزق، دولت، صحت، باغ، ثمرات، اور استغفار کرنے سے دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے، استغفار کرنے سے اللہ نسلوں سے بیٹے نہیں چھینتا، استغفار کرنے سے اللہ نسلوں سے مال نہیں چھینتا، استغفار کرنے سے اللہ صحت اور سلامتی نہیں چھینتا، استغفار کرنے سے اللہ برکت نہیں چھینتا اور برکت کی مدد نہیں چھینتا اور راحتیں رحمتیں نہیں چھینتا، استغفار کرنے والوں کو عزتیں کے تاج اور برکتوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، اور استغفار کرنے والے کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے، اور استغفار کرنے والے کو قیامت کے دن کی معذرت اللہ قبول کرے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اپنی جناب میں توبہ استغفار کرنے والوں کو خاص جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، توبہ کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اب بیٹھ کے استغفار کریں گے، جن کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ یہ پڑھیں، جن کو آتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیں، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں گے، اور بہت درد سے، بہت ندامت سے، اور بہت غم سے پڑھیں گے۔ آج عاشورہ کی ڈھلتی شام میں سب کو، کائنات میں جتنی آدم سے لے کر آج تک ہمیں جو ملا ہے، اب اس پہ استغفار کریں کہ اے اللہ توبہ قبول ہوئی ہے، لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، رحمت ہوئی ہے، فضل اور کرم ملا ہے مولا، آج کے ہمیں لمحوں میں ہمیں استغفار کرنا ہے، بیٹھ کے توبہ اور استغفار کریں اور ڈوب کے کریں، ڈوب کے کریں، اتنا ڈوبیں کہ میرے سامنے میری زندگی کے ساری سیاہیاں آ جائیں، میرے سامنے میری زندگی کی ساری سیاہیاں آ جائیں، اور میرے سامنے میری زندگی کے سارے گناہ ندامت بن کے آ جائیں، اور مجھے احساس ہونے لگے یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے اصحاب کہف ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، بس یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے اصحاب کہف ہیں، اور اصحاب کہف وہ ہیں کہ ان کا نام اب بھی لیا جائے تو جنات اور شیاطین ڈر جاتے ہیں اور دوروں بھاگ جاتے ہیں، رحمت اتر آتی ہے۔ لہذا آپ اس جذبے کے تحت بیٹھ کے استغفار کریں گے، پھر اللہ کے سے دعا کریں گے اور پورے جذبے سے دعا کریں گے کہ مولا ہمارے اس دو دن کی حاضری کو قبول فرما اور خیروں کا ذریعہ بنا اور برکتوں کا ذریعہ بنا، اور مجمع کو اجازت ہوگی، جو مجمع رات یہاں رہے گا صبح اس کے لیے انشاءاللہ پھر بات بھی ہوگی، باقی کو اجازت ہوگی جانے کی، آج کی جو صبح رہنے والے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ فجر کے بعد پھر بات بھی ہوگی، تسبیح بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا۔ اب آنکھیں بھی بند، اب لائٹیں بھی بند، اب کان بھی بند، دل کے خیال بھی بند، سوچیں اور گمان بھی بند، سارے جذبے بند، اور صرف ندامت اور صرف توبہ اور صرف استغفار، اور صرف بس ایک چیز، ندامت، توبہ، استغفار، کہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ جس جذبے کے تحت کریں گے اللہ دنیا میں بھی خیریں اور آخرت بھی خیریں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، اپنے غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ اے اللہ علت، ذلت اور قلت سے بچا، علت، ذلت اور قلت سے بچا۔ اے اللہ جتنا مجمع آیا ہے سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی پریشان مولا ہیں ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، دور پرے سے تیری محبتوں میں، تیرے حبیب کی محبتوں میں، اور تیری آل کی محبتوں میں، اور تیرے اصحاب کی محبتوں میں یہ سارے تیرے بندے آئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ رخصت ہونے اپنے گھر کو چلے ہیں، اے سخی آقا ان کے گھروں کو منور کر دے، مزین کر دے، معطر کر دے، محفوظ کر دے، معمور کر دے، ان کو مغفور کر دے۔ اللہ کسی چیز سے محروم نہ کر، بیٹوں سے محروم نہ کر، عزت سے محروم نہ کر، دولت سے محروم نہ کر، صحت سے محروم نہ کر، عافیت سے محروم نہ کر، برکت سے محروم نہ کر۔ صدا عطا فرما، ہمیشہ عطا فرما، ابھی عطا فرما، ہمیشہ عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، دولت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، ایمان کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اخلاق کامل دے دے، برکت کامل دے دے، ہر آمین کو قبولیت والی آمین دے دے، ہر آمین کو قبولیت والی مہر لگا دے، ہر آمین کو عرشوں پہ اٹھا لے، ہر آمین کو اپنے محبوب کی محبوبیت میں دے دے، ذلت و رسوائیوں کے دروازے بند کر دے، عزت آبروں کے تاج ہمیشہ پہنا دے، ہماری نسلوں میں بیٹے عطا فرما، رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، صالحیت عطا فرما اور صلاحیت عطا فرما، اللہ معذور نسلوں سے بچا، اندھے لولے کانے اور بہری نسلوں سے بچا، جو ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ہیں انہیں عافیت عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، آج بھی عطا فرما، ہمیشہ بھی عطا فرما، کل بھی عطا فرما، مولا تو چاہے ساری دنیا خشک ہو جائے عطا کر سکتا ہے، تو چاہے سورج روشنی دینا ختم کر دے عطا کر سکتا ہے، تو چاہے چاندنی دینا ختم کر دے عطا کر سکتا ہے، تو ہمیشہ عطا کر سکتا ہے، تو صدا دینے والا ہے مولا، ساری دنیا دروازے بند کر دے تو دینے والا ہے، آج کے اس دن میں تجھ سے نہ مانگے کس سے مانگے مولا، ہم کس سے مانگے، ہم کس سے مانگے، اللہ ساری دنیا لوگوں سے مانگتے مانگتے ساری عمر ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، اپنا سارا کچھ لٹا کے اب تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں، اب اس لٹے کو واپس دے دے، اور جو بچا ہے اس کو اور برکت دے دے، اے اللہ اور برکت دے دے، یا اللہ اور برکت دے، اے اللہ اور برکت دے دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ہماری دنیا میں بھی خیریں دے دے اور ہماری آخرت میں بھی خیریں دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، رسوائیوں کی زندگی سے بچا، عافیت والی زندگی عطا فرما، جتنی تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں ان کی جھولیاں خالی نہ دے، ان کو ہرا بھرا رکھ، ان کو سدا بہار رکھ، ان کو دنیا بھی عزتیں کے تاج پہنا، ان کی نسلوں کو عافیتوں کے تاج پہنا، اے اللہ ایمان سدا موت تک باقی دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، برکت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ فتنوں کی ہوائیں بند کر دے، فتنوں کو تو خود ہی نمٹ لے، اے اللہ ہمارے بس میں فتنوں سے نمٹنا نہیں ہے، ہم بے بس ہیں مولا، فتنوں کو خود ہی تو نمٹ لے، ان فتنوں کو ختم کر دے، جو سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں تمہارا خدا ہے کہاں لاؤ، اے سخی آقا تو ہے، تو ہے آج بھی ہے ہمیشہ ہے، اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ان فتنوں کے سامنے ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں مولا، ان پردیسیوں مسافروں کے رونے کو بس آج دیکھ لے، بڑے پردیسی مسافر ہیں، کوئی بھوکے رہے، پیاسے رہے، روزے سے رہے، اور گھر بھی یاد آیا، گھر کا چین بھی یاد آیا، مولا گھر تو جھوپڑی بھی جھونپڑی بھی تاج محل ہوتا ہے، یا اللہ ان روتے پردیسیوں کو آج دے دے، اللہ ایمان بھی دے دے، اللہ اخلاص بھی دے دے، اللہ برکت اور عافیت بھی دے دے، اور اپنے علم سے علم دے دے، اور اپنے علم سے علم دے دے، قرضے معاف ختم کر دے، اور رحمتیں بھیج دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے، قیدیوں کو خلاصی دے دے، جن کی شادیوں میں تاخیر ہے غیب سے نظام بنا دے، غیب سے نظام بنا دے، اور جن کے گھروں میں توڑ ہے جوڑ کر دے، جن کے گھروں میں توڑ ہے جوڑ کر دے، جو رحمتیں تجھے تیرے پاس محفوظ ہیں ہمیں دے دے، اور ہماری نسلوں کو دے دے، ہماری نسلوں کو دے دے، میرے وطن کی سرحدوں کی ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی وزیروں فقیروں مشیروں اور غریبوں کی حفاظت فرما، سدا بہار کر دے اور سدا رحمت دے دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے ہمیشہ وسعت عطا فرما، اس کو اہل لوگ متوجہ فرما، اہل لوگ متوجہ فرما، قیامت تک فتنوں سے بچا، قیامت تک فتنوں سے بچا، رحمت اور عافیت کو متوجہ فرما، صدا خیر کی ہوائیں تسبیح خانے سے عالم میں چلاتا جا، اور تسبیح خانے کو عالم میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بناتا جا، اور تسبیح خانے کو عالم کی خدمت کا ذریعہ دے دے، عافیت کا ذریعہ دے دے، انسانیت کی خدمت کے لیے تسبیح خانے کو چن لے اور قبول فرما لے اور قبول فرما لے اور قبول فرما لے اور قبول فرما لے. قابل نہیں قبول فرما لے, قابل نہیں قبول فرما لے. جتنی دعائیں اب مانگی ہیں, پہلے مانگی ہیں, ہمیشہ مانگیں, بس قبول فرما لے, بس قبول فرما لے. اور جو نہیں مانگی قبول فرما لے. ہماری آمین پہ دنیا کے جس کونے میں کوئی آمین کہہ رہا, قبول فرما لے اور قبول فرما لے. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.